کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ ہے وہ بات جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس صورت میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ سے مانگ کے میں محروم نہیں رہا, تو یقیناً پھر اس کی مانگ میں اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیں گے کہ بعض دفعہ تو ہم مانگتے ہیں لیکن نہیں ملتا, تو اس کے بارے میں وہ حدیث معروف ہے کہ جو بھی انسان دعا کرتا ہے اس میں تین میں سے ایک معاملہ ضرور ہوتا ہے, یا تو مانگی بھی چیز مل جاتی ہے, یا کسی آنے والی مشکل کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے, اور یا پھر اس کی وجہ سے جنت کے یا آخرت کے اللہ تعالیٰ درجے انسان کو عطا کرے گا. اور ایک چھوٹی سی اسپرچل بات سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے مانگا تھا تو نے دیا نہیں. اپنے اوپر لے کے سوچئے, آپ کسی سے کچھ مانگے اور وہ آپ کو نہ دے, خوف کس بات کا ہوتا ہے کہ کل جب آپ سے سامنا ہوگا تو بڑی شرمساری ہوگی کہ ہاں وہ فلاں وقت آپ نے مجھ سے گاڑی مانگی تھی میں نے نہیں دی, آپ نے فون مانگا تھا میں نے نہیں دیا. پھر انسان تھوڑے عذر پیش کرتا ہے, اپنی پوزیشن کلیئر کرتا ہے. امیجن کیجئے میدان محشر ہے, لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ نوز بلا معذرتیں کر رہا ہوگا, ہاں میرے بندے تم نے بیٹا مانگا تھا میں نے نہیں دیا؟ نہیں, اصل میں جو ملتا نہیں ہے نا وہ ہم نے مانگا ہی نہیں ہے. یہ جملہ لکھ لیں, جو مجھے ملا نہیں میں نے وہ مانگا ہی نہیں. یقین کی کمی ہو سکتی ہے, یا مانگنے اور قبولیت کے بیچ میں کوئی حرام رسک ہو سکتا ہے, یا کوئی حرام سوچ, یا کوئی ایسا بیریئر, کوئی ایسی ہرڈل ہو جاتی ہے ہماری دعاؤں کے بیچ میں جو قبولیت سے اس کو روک دیتی ہیں. صلہ رحمی کی کمی اور بہت ساری باتیں جس کی ڈیٹیل کا یہاں وقت نہیں ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے. کیا کہ وہ برائیوں میں پڑ جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی بانچ ہے. تو مجھے اپنے خاص فضل سے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی میراث کو بھی پالے, اور سب سے بڑھ کر اے رب میرے کہ اس کو تو اپنا پسندیدہ بنا. وجل ہو ربی ردیہ, بہت ہی خوبصورت طریقے سے اولاد کی دعا مانگی. رشتہ داروں کا ڈر کیا ہے؟ باتوں کا ڈر. کچھ نے کہا کہ زکریا کو یہ ڈر لگ رہا تھا اس وقت کہ بڑھاپے میں دعا مانگ رہا ہوں اولاد کی تو رشتہ دار باتیں کریں گے, حالانکہ یہ ہم عام لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. انبیاء کرام کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اصل میں حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے, بنی اسرائیل کے مزاج میں بگاڑ جلدی سے آ جاتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی پہنچ, اپنی عمر اور اپنی کوشش کے مطابق ان کو سمجھایا. اب ڈر کیا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کوئی میرا علمی وارث نہ ہوا, میرے اس مشن کے راستے میں آگے بڑھنے والا نہ ہوا, تو پھر ان کا کیا ہوگا, یہ برائیوں میں پڑ جائیں گے. اور انسان کا جتنا روب یا جتنا مان اپنی اولاد پہ پڑتا ہے عموماً دوسرے پہ نہیں پڑتا. دوسرے تو کہیں دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں, اولاد کو انسان سمجھا بھی سکتا ہے, بجھا بھی سکتا ہے. تو اسی خوف کے تحت ابراہیم نے اولاد مانگی. سوچئے غم کیا لگا ہوا ہے کہ وجل ہو ربی ردیہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے بڑا بڑا. جب بھی اولاد مانگے نا تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ وہ بچہ دینا جو پسندیدہ ہو. کس کو پسند ہو؟ لوگوں کو بھی اور تجھے بھی. ہم بعض دفعہ بچے کی ظاہری شکل و صورت کے بارے میں بہت کیوریس ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم دنیاوی طور پہ سوچتے ہیں بچہ بڑا کامیاب ہو, لیکن اللہ کی رضا بھول جاتے ہیں. اللہ کو بھی پیارا ہو اور بندوں کو بھی ہو. پتہ نہیں کتنی تڑپ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قبولیت کا کن کہہ دیا. یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, جواب دیا گیا زکریہ ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا. کتنے خوش قسمت ہیں حضرت یحییٰ کہ ان کا نام اللہ نے رکھا ہے. اور دوسری بات یونیک نیم, آج بھی لوگ کہتے ہیں نا نیا نام رکھے جو کسی اور کا نام نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بالکل ایک نیا نام ہوگا, بنی اسرائیل میں اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا انسان نہیں تھا. اب اللہ نے کہہ دیا ہوگا تو آگے سے کیا ہونا چاہیے تھا, شکر اللہ تیرا. لیکن انسان تھے نا, قال ربی انا یکون لی غلام, کہنے لگے میرے پروردگار میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانجی اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. تو پھر مانگا کیوں تھا؟ آگے اللہ سے جواب دے دیتا, بھی مانگا کیوں تھا؟ انسان کی کمزوری ہے, ہم مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, پھر جب وہ کام ہو جاتا کہتے ہوا کیسے, ہاؤ از اٹ پاسبل. پاسبل ہے, کذالک قال ربک هو علی حی, کہا ایسے ہی ہوگا بالکل ہوگا, تم کیوں فکر کرتے ہو, میرے لیے تو یہ ایک ذرا سی بات ہے. اور کیا آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا نہ کر چکا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا؟ کیسے پیدا ہوگا جیسے تو اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ نبیوں کی بات چیت ہوتی تھی، کیا مکالمے تھے، اور کیا ان کے دل کی حالت ہوتی ہوگی؟ ہم تو اس کا صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال رہا ہے. کہنے لگے اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کو نشانی چاہیے. قال رب اجعل لی آیا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. آج کے دور میں تو کئی قسم کے ٹیسٹ آ گئے نا، پریگنینسی ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مجھے یقین آ جائے کہ یہ بات سچ ہے. کہا ہاں، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ مسلسل 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. کیوں؟ تاکہ اس دوران اللہ کا زیادہ شکر ادا کر. بندہ مومن نعمتوں کے احساس میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت مل جائے تو بڑھ بڑھ کے باتیں نہیں کرتا، ہم نے یہ کیا، ہماری کوشش، ہم نے یہ سوچا. شکرانے کے اندر زبان خاموش رہتی، اور نعمتوں کا احساس بھی تو زبان بند کر دیتا ہے نا. فخرج علی قومی من المحراب، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا، اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کیا کرو. یہ ہے نعمتیں پانے کے بعد بندہ مومن کا رویہ. یہ نہیں کہ بیبی شاور رکھ لیں، بلکہ خود بھی اللہ کی تسبیح کی، لوگوں کو بھی کہا. اور دوسری اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سی بات تبلیغ کے نقطے سے ملتی ہے کہ زبان بند ہوئی، حکم تھا بولنا نہیں، تو اشاروں سے تبلیغ شروع کر دی. کوئی گونگا ہو تو کیا وہ تبلیغ نہ کرے؟ وہ بھی کرے. ہم کتنی جلدی عذر تھام لیتے ہیں. اور عموماً یہاں ایک اور بات جو کچھ لوگوں کو حسب حال لگے گی، اور وہ کیا کہ ہمارے ہاں جو ہی بچے کی پیدائش کی خبر ملتی ہے ہماری چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. جب تک پتہ نہیں ہوتا نا آتے رہتے ہیں. جس دن ٹیسٹ پازیٹیو ہوا تو کہتے ہیں اب مجھے نوزیا ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور چھٹی کر کے اس نعمت کو اپنے لیے آزمائش بنا لیتے ہیں، لیکن وہ کام سے نہیں رکے. یہ دعا کیجئے اللہ وہ نعمتیں دیں جو ہمیں ایک دن بھی اللہ کے راستے سے نہ ہٹائیں. ایک نماز اگر بچے کی وجہ سے چلی گئی تو وہ بچہ کیسے ببرکت ہو سکتا ہے، آپ سوچئے. اب اللہ تعالیٰ حضرت زکریہ کی مانگی ہوئی دعائیں اور باپ کے اللہ پر یقین کا نتیجہ بیٹے کو جو نعمتیں دیتے ہیں اس کا تذکرہ. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. اے یحییٰ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا ہی پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق پہچاننے والا تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ وہ نافرمان تھا. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، اور جس روز وہ مرے، اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ ہے وہ بات جس پہ حضرت یحییٰ ایک موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، حضرت عیسیٰ کی بھی بات آنے والی ہے. یہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، حضرت یحییٰ تھوڑے بڑے تھے اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد ہوئے. پھر وہ جیسے کزنس ہوتے ہیں ایک دوسرے کی عمر کے، تو ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جس دن پیدا ہوا تھا میرے اوپر اس دن بھی ایمان تھا، کیونکہ آگے وہ آیت آنے والی ہے، وہاں پھر اس کو انجوائے کریں گے. تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ نہیں، میں تم سے افضل ہوں، کیوں کہ وسلام علیہ یوم ولیدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ میرے پہ اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا، جب میں پیدا ہوا، جب مروں گا اور جب اٹھایا جاؤں گا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ 3 موقع ہی انسان کی زندگی میں بڑی گھبراہٹ کے ہوتے ہیں. ایک بچے کا دنیا میں آنا، جس طرح ماں تکلیف میں ہوتی ہے بچہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو بھی تو ایک تنگ گھاٹی سے نکل کے باہر آنا ہے، اللہ نے اس وقت سلامتی دے دی. پھر دنیا میں آتے ہیں تو تھوڑا دل لگ جاتا ہے، جب یہ دنیا حسین لگتی ہے تو اس بڑی دنیا سے نکل کر ایک تنگ گھاٹی قبر میں جانا پڑتا ہے، وہ وحشت کا دن ہے، اللہ نے وہ دن بھی آسان کر دیا. پھر قبر میں گئے، تھوڑی دیر وہاں رہے تو دل لگنے لگ گیا، تو جب وہاں سے اٹھ کے میدان محشر میں بلایا جائے گا تو خوف ہوگا، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اللہ نے اس دن بھی سکون دے دیا. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی ان 3 موقعوں پر سکون اور سلامتی عطا فرمائے. آگے تذکرہ ہے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کرو کتاب میں اس مریم کا قصہ، یعنی اللہ اپنے نبی کو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں، کتاب سے مراد یہاں سورت مریم ہے، کہ سورت مریم میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. پیچھے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، بی بی مریم جوان تھی تو ایک موقع پہ فرشتہ آیا اور خوشخبری دی. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر تک نے چھوا نہیں، اور دیکھو میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے اللہ کے فیصلے. آزمائش عزت پہ آئی. جو چیز انسان کو پیاری ہوتی ہے نا اسی پہ آزمائش آتی ہے. مختلف نبی آزمائے گئے، حضرت یوسف کی آزمائش آپ پڑھ چکے، کیسے باپ کی محبت سے نکالے گئے، حضرت نوح کی. لیکن عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے. اسی لیے بی بی مریم پر عزت پر حرف آیا اور ان کی یہ آزمائش تھی، تو کہا ہوگا ایسا ہی، ہم تو ایسے ہی کریں گے اور ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی بنا دیں، اور یہ کام تو ہو کے رہے گا. یہ ہے اللہ کی شان، جو کرنا چاہتا کر رہتا، امرم مقدیہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایک نشانی دکھانا چاہتا تھا اپنی قدرت کی، کہ بن باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہوں اور اس کو پیدا کر کے پال بھی سکتا ہوں. اور اللہ نے بی بی مریم کو اس کے لیے چنا. کیوں چنا؟ کیونکہ بی بی مریم نے اللہ کو چنا. لکھ لیجئے، جب بندہ اپنے شعور سے اللہ کو چنتا ہے نا، اللہ کے راستوں کو چنتا ہے، پھر اللہ اس کو معجزوں کے لیے چن لیتا ہے. اب بی بی مریم کسی مال میں شاپنگ کر رہی ہوتی تو وہاں کے فرشتہ کبھی نہ کہتا کہ آپ کو چنا اور آپ سے اللہ یہ نیکی لے گا. آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ آپ کی گودوں سے عیسیٰ پیدا ہوں اور آپ کی گودوں میں محمد کھیلیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے حسن اور حسین کی طرح کے ہوں، تو آپ بی بی مریم کے اسوے پہ کام کیجئے. آپ اپنے آپ کو باقی بیکار ہنگاموں سے نکال کر اللہ کے راستوں میں لگا دیں گے، آپ کا اثر آپ کی نسلوں پر انشاءاللہ آئے گا. اور وہی ہوا جو ہونا تھا، جس کا حکم دے دیا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. کب؟ جب ڈیلیوری کا وقت آیا. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ شاید اس وقت ہر عورت یہ کہتی ہے، درد کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے. لیکن عام عورتوں کو تو اس کے بعد اپریسیشن کا شوق ہوتا ہے، ابھی بڑی ہو جائیں گی، کل تک بیوی کے طور پہ جو دبی ہوئی تھی، بچے کی ماں بن کے وہ ماں بن کے تین گنا اوپر چلی گئی. عورت ہر بچے کے ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اس گھر میں اس کی جڑیں لگتی جاتی ہیں، گھر والے اس کی ویلیو پہچانتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کی امین ہے. لیکن مریم کو تو ایسی کسی اپریسیشن کا کوئی گمان بھی نہیں تھا، بلکہ غم کیا تھا کہ اس بچے کی کیا خبر دوں گی. آپ ذرا اپنے اوپر لے کے سوچئے کتنا بڑا امتحان تھا. تو کہنے لگی کن تو نسی منسی، بہت بڑی آزمائش تھی مریم پہ. فنادا ہمیں تحتیہا، فرشتے نے اس کو پاؤں کی طرف سے پکارا اور کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا. ہلانے سے اس وقت عورت کے لیے آسانی ہوتی ہے، موومنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ جتنی عورت خود حرکت میں رہتی ہے بچہ اتنا ایزیلی ڈیلیور ہوتا ہے. اور مریم کو تو ہاسپٹل میں لے جانے والی کوئی ماں ساس نہیں تھی، اللہ نے وہیں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا دیا. پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے چشمہ دے دیا اور کہا تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یہاں سے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جب بہت غم اور دکھ ہونا تو کھا لیں، کھانے سے ٹھنڈک ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک دین کو جاننے والی تھی تو کسی موقع پہ بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ فلاں کو کھانے کا بالکل شوق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اور انہوں نے دلیل میں پھر یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو کیا کہا تھا، فکولی وشربی وقری عینا، کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. یعنی کھانے سے ضرور موڈ اچھا ہوتا ہے. آپ بھوکے ہو نا، آپ کو اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے، کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو سب ٹھیک لگتا ہے. کلی وشربی، کھانا پینا، وقری عینا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے کو دیکھ کر ہوگی، یعنی بچہ پیدا ہوگا. اب غم کیا تھا کہ اس بچے کا کروں کیا، تو فرمایا اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی اور وہ لوگ کہنے لگے اے مریم تو نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، اے ہارون کی بہن تیرا تو باپ بھی کوئی برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں تو کوئی بدکار عورت نہ تھی، جس کو ہمارے یہاں کہتے نا جتنے موت نہیں باتیں، تانے الزام. اور جب بھی کوئی بندہ غلط کرتا ہے نا تو ساتھ ہی لوگ اس کے خاندان کو لے آتے ہیں، تیری تو ماں ایسی، تیرا تو باپ ایسا، تو سب اس کو بول رہے ہیں. اب مریم کے لیے کتنا مشکل امتحان تھا. کم حوصلے والی ہوتی تو وہاں رو پڑتی، چیخ پڑتی، لیکن مریم کو اللہ کے اس حکم پر یقین تھا کہ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا، کہ آج کے دن کسی کی بات نہیں کرنی، خاموشی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس لیے مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ سا ہے. لیکن آپ دیکھیے، جو سچ پہ ہونے کے باوجود اپنے اوپر لگے ہوئے الزاموں اور تانوں کے جواب میں خاموش رہتے ہیں، اللہ کیسے ان کی بے گناہی ثابت کرتا ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے اور بولو بولو اپنی بے گناہی بتاؤ، دیکھو اگر تم چپ رہو گی نا تو پھر یہ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے. عموماً خاندانی معاملات میں ہم یہی سوچتے ہیں نا، ہم بولیں گے تو ہماری صفائی ہوگی. یاد رکھیے، جو اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال کے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، تو بس آپ سوچئے کہ اللہ آپ کے لیے بے گناہی ثابت کرے گا. ساری دنیا آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہے نا، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کیوں پڑھا رہے ہیں. اب آپ کیا کریں، سارے کام چھوڑیں اور جا کے صفائیاں پیش کریں. اللہ کی قسم، روئیں کسی کو کچھ کے، پھر آپ کے چلے میں اپنے حامی کچھ تیار کروں اس شہر میں، تو پڑھیں گے کب، پڑھائیں گے کب. آپ کیا کہتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت. اگر کوئی دین کے خلاف پلاٹنگ کر رہا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی دوسرا ہے، اگر کوئی اسلام کے خلاف، کوئی اسلام کے پھیلنے کے رستے میں رکاوٹ ہے، تو ان کو خود ہی نبٹ، ہم اپنا کام کریں. آپ اپنا کام شروع کر دیں گے نا، اللہ آپ کی طرف سے حمایتی پیدا کرے گا، پھر لوگ خود آپ کی حمایت کریں گے اور آپ اپنا کام کریں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دیندار طبقہ بھی بعض دفعہ سیلف کانشیس اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں وقت پورا ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، اب اگلے ویک پڑھیں گے، اگلی کلاس میں کچھ کریں گے بات. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے، کل کسی میدان میں اب اللہ کے دین کے نمائندے بن کے جائیں، آپ نے وقت نہیں ضائع کرنا اپنی صفائیوں پہ. خاص طور پہ اگر ہم اس کو یہاں لے کے دیکھیں تو یہ ممبر اللہ کے نبی کی امانت ہے، یہ قرآن کے لیے، اس کو آپ اگر اپنے دفاع کے لیے استعمال کریں گے، آنے والوں کا وقت ضائع کریں گے، تو یاد رکھیے کہ یہ قسم کی خیانت ہوگی. بی بی مریم نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا، ایک عیسیٰ بول اٹھا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت یوسف سچے تھے، تو گھر والوں میں سے ایک بچے نے گواہی دے دی، آج آپ کی کیوں نہیں دے گا. اور فطرت کی گواہی بولتی ہے سچے جھوٹے کا فرق لوگوں کی طبیعتوں میں رچا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کی. اب ذرا یہاں ان سارے جملوں کو جب ہم پڑھنے والے ہیں آیت 30 سے آگے، ان کو ہائی لائٹ کیجیے. اور آج کرسچینٹی کے نام پر جتنے سیکٹس، جتنے فرقے ہیں، ان کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ کے پیغام سے میچ کیجیے. دیکھیے، لیڈر کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی فالوورز کا ہونا چاہیے نا. اگر کوئی لیڈر غلط بات سوچے گا تو پھر ہی فالوور سوچیں گے نا. لیڈر کیا کہہ رہا ہے، قال انی عبداللہ، اچھا بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آج لوگ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ. وہ کیا کہتے ہیں، انی عبداللہ. وہ کہتے ہیں تین میں کا تیسرا، کوئی کہتا ہے جیزس گاڈ، کوئی کچھ. تو جیزس کو بھی تو بتاؤ کہ بھئی تم گاڈ ہو، تم عبداللہ نہیں ہو. پہلا جملہ. دوسری بات، آج بھی کسی بچے کو اگر زبان مل جائے پیدا ہوتے ہی، وہ یہی جملہ بولے گا. نیو بورن بیبیز کو بلوائیں کہ بولو تم کون ہو، اللہ کا بندہ. کہہ کے دیکھیں اتنا پیار آئے گا آپ کو بچے پہ کہ تم میرے اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے بنایا. پھر آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کہ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں کہیں میں ہوں، اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. والسلام علیہ یوم ولدتو، اور سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا. یہاں کون کس پہ سلام کہہ رہے، عیسیٰ خود اپنے اوپر کہہ رہے ہیں. یحییٰ کے معاملے میں کیا تھا، اللہ نے ان پہ کیا، تو اس پہ حضرت یحییٰ جیت گئے کہ میں زیادہ اہم ہوں کہ میرے پہ اللہ نے سلام بھیجا، جبکہ آپ خود اپنے اوپر بھیج رہے ہیں. وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، اور جبکہ میں مروں گا اور جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ تعارف کرا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اگر عیسیٰ ابن مریم کا تعارف کرنا ہے تو یہاں سے لو، یہ سچائی ہے ان کی، یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. پھر مایوس کیوں، جس کو اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون ہونے کا یقین ہوگا، اس کی زندگی سے سب سے پہلے مایوسی چلی جائے گی، اور وہ بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اس کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. پھر وہ مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی, مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اب یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی حالات کی خبر دیتے ہیں, اور وہ کیا اگلی سے مراد ہے کہ اسی سے جو عقائد اخذ کیے جاتے ہیں. ما کان اللہ, نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ کسی کو اولاد بنائے, اور پاک ہے وہ اس سے, جبکہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو پس اس کو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی, بس تم اس کی بندگی کرو, اور یہی سیدھی راہ ہے. کون سی سیدھی راہ؟ اس کے نیچے لکھ لیجئے توحید, اللہ ایک ہے, یہ راہ. ھذا صراطم, کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ, توحید کا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم, مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. یہ کون سے؟ آج کے یہود اور نصارہ خاص طور پہ. یعنی اللہ کو ایک کہنے کے بجائے کوئی بیٹے بنانے لگا, کوئی ایک سے زیادہ بنانے لگا. بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے, انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے. کیوں؟ یہ ہے وہ آیت جہاں سے اللہ تعالیٰ کے نام الوارث کی دلیل ملتی ہے. ان نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون, اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. کتنے پیارے طریقے سے, ایسے لگتا ہے محبت ہے, پھول جھڑتے ہیں, اللہ اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور پیارے نبی ابراہیم کا قصہ. واذکر فی الکتاب ابراہیم, سورۃ مریم سے ایسا لگتا ہے جیسے البم کے پیج پلٹے جا رہے ہیں چنے ہوئے لوگوں کے, لیکن آگے آپ پڑھیں گے سارے نبیوں کے بھی آتے ہیں ایک ایک سورت میں, لیکن سورۃ مریم میں چنے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی, جن کو اللہ پہ یقین تھا, جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے. کون؟ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کرو, بے شک وہ ایک سچا انسان اور نبی تھا. اس قال علی ابی ہی, یہ ہے اس کی سچائی کی دلیل, جھکے نہیں, دبے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, بلکہ اپنی بات کہہ دی. ذرا انہیں اس موقع کی خبر تو سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ باپ سے پوچھ رہے ہیں, کس عمر میں؟ 7-8 سال کا بچہ. ساتھ ہی کہہ رہے, ابا جان میرے پاس ایسا علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میرے پیچھے چلیے, میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے, اور ابا جان مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. کیا یہ گستاخی کرے تھے ابراہیم؟ اور اگر آج آپ قرآن پڑھ لیتی ہیں اور آپ کے گھر والے, آپ کے ماں باپ, ساس سسر نے اس طرح نہیں سمجھا, تو آپ ان کو کسی رسم رواج یا کسی ایسی چیز سے ٹوکتے ہیں, تو کیا یہ آپ کی گستاخی ہوگی؟ نہیں ہوگی. بات اچھی کہنی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کس انداز سے کہہ رہے ہیں. کبھی آپ اپنے بڑوں میں کوئی ایسی چیز دیکھیں خاص طور پہ خاندان میں, تو بہت عزت کے ساتھ دبتے ہوئے جھکتے ہوئے بات کریں, اپنی پچھلی زندگی کی ساری کوتاہیاں سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. اکڑ اور غصے کا انداز ہوگا تو وہ آپ کو تانا دے دیں گے, چلو بیٹھ جاؤ ہمیں تمہارا سب پتہ ہے, 4 دن پڑھ کے تم ایسی بن گئی. لیکن ان چیزوں پہ خاموش نہیں رہنا کہ بھئی آپ غلط چیزوں کو خاندان اور برادری کے نام پہ ہی قبول کرتے رہیں. بیٹے نے تو اتنے پیار سے بات کی, لیکن ذرا باپ کا جواب دیکھیے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت کو بھی نہ سمجھا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, باپ کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا, کیا کہنے لگے, ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گئے؟ اگر تو باس نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا, بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. یہاں سے آپ کو شرک کی سنگ دلی دکھے گی. یاد رکھیے, جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے, جو اللہ کے معاملے میں سخت دل ہو جاتا ہے نا تبھی تو شرک کرتا ہے نا، وہ انسانوں کے معاملے میں بھی کٹھور ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلم اور نان مسلم کا فرق کہاں دکھتا ہے. چند دن پہلے کسی نے بات کی، اس پہ بلیو نہیں کرتی یا میں اس کو کسی تعصب میں نہیں کہہ رہی، لیکن ایک خبر جو میں نے سنی بات کے، جو بچوں کے بانے ہاگنز ہوتے ہیں یہاں ڈے کیئر سینٹر، تو وہاں جو پاکستانی یا مسلم خواتین ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی زیادہ اچھی ٹیک کیئر کرتی ہیں، اور جو دوسری یعنی جو بھی گوری ہیں یا جنہوں نے خود بھی اتنا ہاؤس ہولڈ کو نہیں لیا ہوتا، تو کہتی کہ وہ ان کے پاس بہت ٹرکس ہوتے ہیں، وہ بچوں کو زیادہ وقت سلائی رکھتی ہیں، خود چائے کافی پیتے رہتی ہیں. اس لیے یہاں کے جو مطلب ڈے کیئرز ہیں وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ پاکستانی انڈین ایشین وومنس کو بچوں کے اسکولوں میں لے کے آئیں. یہ کسی نے مجھے گواہی دی چند دن پہلے کی کچھ خبر پہ نا، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ عادت نہ ہو تو کرنا مشکل ہی لگتا ہے. اگر ایک عورت اپنے بچے کو نہیں پالتی بالفرض، گھر میں نہیں رکھتی، یا وہ اپنے ہی بچوں کو باہر رکھتی ہے، تو پھر دوسروں کے پالنے تو مشکل لگتے ہیں، چاہے آپ جاب کے لیے کریں. اب یہ ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن ایک چھوٹی سی بات بتائی گئی، بالکل یاد رکھیے، جو شرک کر کے اللہ کا حق نہیں دے گا نا، وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ خوش نہیں ہوگا، بیوی کا بھی وہ حق نہیں دے گا. اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ جو خدا فراموش معاشرے ہیں نا، وہاں رشتوں کی بھی تمیز ختم ہو گئی، شوہر شوہر نہیں بننا چاہتا، بیوی بیوی نہیں رہنا چاہتی، بچوں کو بچوں کا حق نہیں ملتا. تو بڑا کٹھور سا جواب باپ نے دیا کہ نکل جاؤ میرے سے، الگ ہو جاؤ. آج بھی 17-18 سال کی عمر پہ ہو کے تو ہر ہی مشرک کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب تو مجھ سے الگ ہو جا. ابراہیم علیہ السلام تو بےچارے بچے تھے، ان کو یہ بات ذرا جلدی سننی پڑ گئی، لیکن آگے سے ابراہیم کا تحمل اور ان کا اسلام دیکھیے کیا کہتے ہیں. قال السلام علیک، ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے. کتنی مٹھاس ابراہیم کے اس جواب میں، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی نامراد نہ ہوں. کتنی پیاری بات ہے. اصل میں پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، اس حصے کو ہائی لائٹ کیجیے. فلما تزلہم، یہ پہلے کہا واتزلکم، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑے بغیر اللہ کو پکڑے، غلط رسمیں بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک رسمیں بھی زندگی میں آ جائیں، اور غلط محفلیں بھی نہ چھوٹیں اور ٹھیک محفلیں بھی آ جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. دیکھیے آپ امیجینیشن میں کسی سیڑھی یا لیڈر پہ جائیے، اوپر آپ نیچے سے اوپر قدم کب رکھیں گے؟ جب نیچے والا چھوڑیں گے. آپ کو اوپر والی ڈنڈی پکڑنی ہے، پھر اس سے اوپر پکڑنا ہے، اس سے اوپر پکڑنا ہے، نیچے والا چھوڑتے ہیں تو اوپر پکڑتے ہیں نا. قرآن پڑھنے کے بعد یہ ایک جنگ لگ پڑتی ہے ہمارے اندر، نہیں نہیں پھر میں اس لیے ان کی مہندی میں آ جاتی ہوں نا کہ کل پھر یہ میرے درس میں آئیں گے، وہ پھر بھی نہیں آتے، اور میں اس لیے ان کے اس خلاف شریعت کام میں آ جاتی ہوں نا کہ یہ پھر میرے درس میں آئیں گے، پھر بھی نہیں وہ آتے. جب آپ خود ایک کام کرنے لگ جائیں گے تو کس کو کس سے روکیں گے؟ لوگوں کو نہیں چھوڑنا، آپ جائیں ان سے ملیں، بات کریں، غلط رسم کا حصہ نہیں بننا. پھر کہتے نہیں وہ سب کر رہے تھے، پھر مجھے شرم آئی، پھر میں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہوتا مومن کی زندگی میں. فلما تزلہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. ہائی لائٹ کر لیں، جب وہ جدا ہوا تو ہم نے بیٹے دیے. لکھ لیں اپنی زندگی کا ایک اصول، جہاں اللہ کے لیے قربانی دیں گے اس سے آگے ہی آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی، اور ایک وقت آئے گا آپ کو وہ فرقان اللہ دے، اگر آپ کو مل جائے، آپ کو کوئی نعمت ملے گی، تو آپ سوچیں گے پیچھے قربانی کیا تھی. اور اگر آج کوئی قربانی اسلام مانگ رہا ہے آپ سے، دین قرآن اسلام کوئی بھی، تو آپ امید رکھیں، یقین رکھیں، ٹھک جائیں کہ اس کے بعد آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے. یہ بات صرف یہاں نہیں، آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. حضرت ابراہیم نے جب اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اللہ نے اولاد دے دی. نمرود کے دربار میں گئے، اللہ نے بیوی دے دی. ہمیں یہ توحید کا سبق سمجھ ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ان سب کو لے کے ساتھ اللہ کو بھی لے لیں، پہلے کچھ خالی کریں گے تو پھر ہی اس باسکٹ میں اندر جائے گا نا. اس لیے کہا جب اس نے چھوڑا تو ہم نے بھی اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھر اولاد کی خوشخبریاں ان کو دیتا ہے، اور بیٹوں اور پوتوں کی خوشخبریاں دے گی، اور فرمایا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وَوَحَبْنَ لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو سچی ناموری عطا فرمائی. یہ سچی ناموری کیا ہے؟ یہ ہے گڈ ریپیٹیشن. یہ ہے اگر کسی کی پاپولیرٹی کا گراف دیکھنا ہے. دنیا میں دیکھیے کوئی سنگر، کوئی ایکٹر، کوئی کرکٹر، کوئی میجیشن، کسی فیلڈ کا بندہ اگر فیمس ہوتا ہے کتنے دن، کب تک؟ جب تک اس کا کیریئر چل رہا ہے. ماضی کی اداکاریں آج کدھر ہیں؟ گمنامی میں بیچاری مر جاتی ہیں اگر وہ بوڑھی ہو کے مرے تو. چھوٹی سی اخبار میں کونے میں خبر آتی ہے ماضی کی معروف گلوکارہ کا انتقال ہو گیا. اگر ان کو بھی عزت لینی ہے تو پھر یہ پورے عروج کے دور میں بیچارے جب کبھی جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر آرٹیکل اور ضمیمے لکھے جاتے ہیں. اس کے برعکس لسان صدق علی، امام بخاری کو دیکھ لیجئے، امام مسلم کو دیکھیے، انبیاء کرام کو دیکھیے، اصل سچائی یہ ہے کہ آپ کا اثر، آپ کی بات، آپ کے صدقہ جاریہ، آپ کی خیر بعد میں نسل در نسل رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینے سے ہوتا ہے. بہت آسان نہیں ہے یہ، لیکن ایک دفعہ آپ شروع کر دیں تو پھر اس سے زیادہ آسان کام بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسے ایک وقت آتا ہے آپ کو گناہ سے رکنا مشکل لگتا ہے نا، اسی طرح پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور چنے ہوئے شخص، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، اس کو ہائی لائٹ کریں، مخلص نہیں ہے، مخلص ہے. اس کا فرق تو آگے ہم جا کے سورۃ سواد میں کریں گے، لیکن مخلص اور مخلص میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک خالص کیا ہوا شخص تھا، اور وہ رسول اور نبی بھی تھے، دونوں خوبیاں تھیں ان کے اندر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنے لیے چن لی. کس چیز سے خالص کیے ہوئے تھے؟ دنیا داریوں کے جھنجھٹ سے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے اس کو تور کے دائیں جانب سے پکارا، اور راز کی گفتگو سے اس کو قرب عطا کیا. یہ کب ہوا تھا؟ جب مدین سے مصر آ رہے تھے، بیوی کے لیے آگ لینے گئے اور نبوت مل گئی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا خَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر بھیج دیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے. سورۃ طہٰ میں ہم پڑھیں گے آگے دعا ان کی. اور اس کے بعد ایک اور چنا ہوا شخص، اور وہ کون؟ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. وَکَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک سچا انسان اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھا دیا. کس بلند مقام پر اٹھایا؟ اس کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں. بعض تو کہتے ہیں اس میں ان کی عزت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں عزت اور عفت دی گئی، سیدھا سادہ مطلب ہے اونچی بلند. لیکن بنی اسرائیلی روایات میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری روح آسمانوں پہ جا کے ضبط ہو. تو پھر جب ان کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو پھر وہاں ان کی روح نکلی، اور وہاں سے پھر ان کو فوت کیا گیا. واللہ عالم بات کتنی ہے، لیکن بہرحال یہ روایات میں آتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے ہر طرح کی حجت قائم کر دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سمندر کے اور پانی کے اندھیروں میں کوئی ملک الموت آ کے روح کو نکال سکتا ہے تو آسمان کی بلندیوں پہ بھی آ سکتا ہے. کہیں بھی پہنچ جاؤ، لیکن موت تو تمہارا پیچھا کرتی ہی رہے گی. پھر اس کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ، بس یہ ہے اصل بات. یہ سارے انبیاء کرام کے قصوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ پیغمبر جن پر اللہ نے انعام کیا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور چن لیا. ان کا حال یہ تھا، یہ بھی آپ اپنا حال ساتھ ہی ساتھ چیک کیجئے، کہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدًا وبکیا، کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے. یہ تھا ان کا حال. اپنا حال دیکھیں، کیا ہمارا یہ حال ہے؟ قرآن کو، آیتوں کو سن کر، ان کے معنی اور مفہوم کو سن کر، کیا حقیقت میں ہمیں بھی رونا آتا ہے؟ یہ آیتیں سجدے، آپ چاہیں تو بعد میں سجدہ کر سکتے ہیں. یہ تو چنے ہوئے لوگ تھے ہی، لیکن فخلف من بعدہم خلف ندعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی کا راستہ اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ بر حق تلفی نہ کی جائے گی. اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں. وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْئًا. قیامت کے دن جا کے آپ ایک چھوٹی مائکرو میگا مائکرو نیکی بھی پوچھ سکتے ہیں، اللہ وہ کدھر ہے؟ وہ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا تیرے لیے، وہ کدھر ہے؟ دکھ نہیں رہا. وہ ایک پسینے کا قطرہ آیا تھا کہیں، کدھر ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے وہاں جا کے ذرا بھی حق تلفی تمہاری نہیں کی جائے گی. ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے. اللہ ہمیں وہاں لے جا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کا رزق انہیں وہاں مسلسل صبح و شام ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ جنت میں تین کھانے ہوں گے کہ دو؟ دو دفعہ کھانے کا ذکر ہے ادھر. اچھا، ویسٹرن کلچر والوں نے یہ بھی لے لیا، یہاں دو ٹائم کھاتے ہیں موسٹلی، صبح اور چار سے پانچ کے بیچ میں، اس کو وہ ڈنر کہتے ہیں. ہمارے ہاں کتنے کھانے ہیں؟ تین پلس. تین تو ہیں کھانے، ہیوی میل، اور پلس کیا ہے؟ شام کی چائے اور رات کے تکے کباب اور میٹھا پان چالیا، لاہوری گیٹ سے جا کے کلفہ فالودہ، انارکلی سے جا کے یہ ہم کھانے میں جیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کو جو تقوی کی زندگی بسر کرے گا، جو بچ بچا کے جائے گا، جو حقیقت میں اس میں اللہ کی مرضی سے جیا. اور اے محمد، ہم تمہارے رب کے حکم سے نہیں اترا کرتے. یہاں سے اب آگے سورت کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے، بالکل اینڈ ہے سورت کا. اللہ کے نبی کو بعض دفعہ یہ لوگ مجبور کرتے تھے کہ وہی آئے، کوئی بات ہے بتائیے، پوچھئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، تو اللہ کے نبی جبرائیل کو بھی کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے پاس آ جائیے گا، اس موقع پہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں، تو جواب دیا جا رہا ہے نہیں. ومان نہ تنسل الا بھی امری ربک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. یعنی بڑے بڑے فرشتے بھی اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں. جو کچھ ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک تو وہی ہے. اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں کہ فرشتے کو بھیجنا بھول جائے. وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. بس تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے پلے کی؟ بتائیے، کوئی ہے اللہ جیسا؟ حل تعلم لہو سمیہ، کسی اور کا بھی نام اللہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے، یہ اسم جنس ہے. مکہ میں کئی ایسے تھے جو اٹھ اٹھ کے آ کے یہ باتیں کہتے تھے، اللہ نے اس کو ایک جنرل فارم میں بتا دیا کہ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال دیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اپنے آپ کو سوچے، اپنی برتھ ڈے کا دن سوچ لیجئے، جس دن آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ کہاں تھا آپ کا نام؟ تو جو ذات آپ کو وہاں سے لا کے ادھر لاتی ہے، تو مرنے کے بعد انسان کا نام مٹا بھی سکتی ہے. اور پھر قسم ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، بس قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے نہ گزرے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں تقویٰ کی روش اختیار کرتے تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، یہ ہے وہ آیت جس میں آپ پل صراط کا تذکرہ سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ یہی آیت پڑھ کے پل صراط کی وضاحت بتائی کہ ہر ایک اس سے گزرنا، ایک طرف میدان محشر ہے، آپ بیچ میں سوچ لیں، اس کے ساتھ جہنم ہے اور ادھر جنت ہے. پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکی ہوں، یہ میدان محشر، یہ جہنم اور یہ جنت. جس کو بھی جانا ہے، میدان محشر سے ٹو وے راستہ نہیں ہے کہ رائٹ ہینڈ پہ جنت ہے تو لیفٹ پہ وہ ہے، ہر ایک کو ادھر سے گزرنا ہے. جس کو جہنم میں گرنا ہے وہ تو ضرور اس سے اوپر گرے گا. جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہے. نیک بجلی کی طرح سے ہواؤں سے گزر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن جو گناہگار ہوں گے، جو غلط کام کریں گے، ان کو پل صراط سے پھر نیچے گرایا جائے گا، کوئی اسی میں اٹک جائیں گے. ادھر آنکڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلپری بنایا ہوا ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ پل صراط ایک آخری ڈائسیکشن روم ہے جہاں ہمارے انسانی معاملات اور جسم سے گندے خون نکلیں گے اور حرام کی پلی ہوئی چربی وہاں پگھلائی جائے گی، جتنی دیر اللہ چاہے گا وہاں سے رکھ کر پھر جنت ملے گی۔ تو دنیا میں اپنے گناہوں کو خود ہی چیک کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ دوسروں کے ذریعے سے معاف کرائے جائیں۔ آپ دیکھیں دانا نکلتا ہے تو خود پس نکالنا آسان ہوتا ہے، ڈاکٹر کو دیں گے تو کٹ لگائے گا تو چیخیں نکل جائیں گی۔ آج اگر ہم خود توبہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو دنیا میں پس نکلتی بھی دکھتی ہے، دکھوں اور غموں کی صورت میں، پھر موت کی صورت میں، پھر پل صراط کی صورت میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سن کر اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے والا بنا دے۔ کبھی بھی اس طرح کی اکڑ نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کو سن کر ایک انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھے، لیکن لوگوں کا حال جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے، لوگ ان باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ بھائی ذات اتلا علیہم آیاتنا، جب ایسے لوگوں کو ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے لگتے ہیں، اور یعنی جب ان کو قرآن سکھایا جائے تو کہتے ہیں چھوڑو، اور ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، یہ کیا تم نے زندگی بنا لیا، اور دیکھو ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے فنکشنز کیسے ہوتے ہیں، بتاؤ کس کی محفلیں اچھی ہیں، کس کے اچھے ہیں۔ یہاں لفظ احسن الندی آیا ہے، نادا نادی کلب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءً۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ اساس کہتے ہیں فرنیچر کو، ریا کہتے ہیں ریا دکھانا، ڈیکوریشن پیسز، یعنی بہت زیادہ ان کی محفلیں ہوتی تھیں، لیکن آج وہ کدھر ہیں قارون، اور کدھر گئے وہ حامان شداد، تو آج یہ چھوٹی چھوٹی محفلوں پہ سج رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان سے تو بہت بڑے بڑے ڈوب گئے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہونا چاہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا گروہ کمزور ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو سچائی میں، راست روی میں اور ترقی عطا کرتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور لوٹائے جانے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی ان محفلوں پہ کیوں مان کرتے ہو، شادیوں پہ کیوں کرتے ہو، اصل وہ نیکیاں کرو جو تمہارے بعد رہ جائیں، انجام اس کا اچھا۔ ایک بچے کی شادی پہ آپ 2-4 لاکھ لگا بھی دیتے ہیں تو کس کو یاد رہتا ہے بعد میں، لیکن اللہ کے راستوں میں جب ہمارا مال اٹھتا ہے، جب ہمارا وقت لگتا ہے، تو اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا کے ہمارے لیے رکھتا ہے۔ افرائیت اللذی کفر بآیاتنا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، انداز ہے شعور بیدار کیا جا رہا ہے، پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا، یہ اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا ہے اور اس میں ہم اور اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لا و لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا۔ سوچئے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ کسی ایسے شخص کو سوچئے جو ایئرپورٹ پہ اپنے سامان سے محروم ہو جائے، ساتھیوں سے محروم ہو جائے اور اکیلا پولیس مین کے سامنے کھڑا ہو، یہی ہوگا نا اس دنیا کی چیزوں کا حال۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، حالانکہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، الٹے وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ جن کی امید تھی وہی پتے ہوا دینے لگے، کل وہ بزرگ جن کے نام لے لے کر یہ شرک کرتے تھے وہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا ہماری قبروں پہ آنا اور ہماری پوجا کرنا اور ہمیں سجدے کرنا، اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، ہم غلط دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ساری زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں شیاطین کی بات کرتے ہیں، کیوں انسان اتنا پیارا کلام سن کے بھی اللہ سے دور ہوتا ہے؟ الم تر ان ارسلنا شیاطین علی الکافرین تؤزہم ازا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین کو چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب خوب حق کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں؟ جواب مل گیا آپ کو اس میں؟ کہ آخر لوگ حق کے ہی مخالف کیوں ہوتے ہیں؟ ایک گروہ جو دوسرا گروہ جو ان سے مختلف ہو اس کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن حق والے کے خلاف سارے کیوں ہو جاتے ہیں؟ شیطان اکساتے ہیں، پکڑو ان کو پکڑو ان کو، قرآن عام ہو گیا تو یہ ہوگا، حدیث عام ہو گئی تو یہ ہوگا، علم عام ہو گیا تو یہ ہوگا، وہ اکساتے ہیں. اور آپ ازما کے دیکھیں، ایک باطل فرقہ دوسرے باطل فرقے پہ زیادہ کیچڑ نہیں اچھالتا، کہتے تم بھی خوش ہم بھی ہوں، مل بانٹ کے رہتے ہیں، ان کے فلائر بھی لگا دیں گے، ان کے ایڈورٹائزمنٹ بھی ایک دوسرے کے لیے کر دیں گے. حق والوں کا ساتھی کوئی نہیں بنتا. کتنی حیرت کی بات ہے. کیونکہ شیطان کو خوف ہے کہ کہیں حق آ گیا تو پھر تو جانا ہی پڑے گا باطل کو. کہا کرو کیا، فلا تعجل علیہم، آپ ان کے اوپر عذاب آنے کے معاملے میں بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے. اب ان آیات کو اب تصور کی آنکھ سے دیکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اچھی جگہ پہ رکھے. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. جبکہ اس کے برعکس بنسوق المجرمین الى جہنم وردا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور وہ لوگ اس وقت کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت حاصل کر لی ہو. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، حالانکہ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائیں اور پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین و آسمان اور اس کے اندر جو ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آج مکے کی گلیوں میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آج بلال کے گلے میں رسیاں ڈال کے کتوں کی طرح اس کو بہکایا جا رہا ہے، سڑکوں پہ چلایا جا رہا ہے، لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی. وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ اپنے خوبصورت اعمال اور اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے کی وجہ سے ساری مخلوق کے محبوب بن جائیں گے، دل ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے اپنی پلکیں بچھائیں گی، ہر چیز ان کو ملے گی، لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل، پھر آسمان کے فرشتے، پھر زمین کے فرشتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا میں اس کے لیے قبولیت اور محبت بانٹتی جاتی ہے. دعا کیجئے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. بس جواب میں اگلا کام خود ہی ہو جائے گا. ہم سچی محبت نہیں کریں گے نا اللہ سے تو پھر وہ مولوی کی گالی کھاتے ہیں ہم. آج دیکھیں کہ دین کا نام بھی تو دو طرح سے نا، ایک دین کا نام گالی بن گیا، لوگ مزاق کرتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، اور ایک یہ کہ سچے دیندار ہیں. آج بھی ان کا نام لیں تو ایسے لگتا ہے کہ دل کے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں. سچے ہو جائیں بس، سب کی محبت آپ کو مل جائے گی. اور آخری آیتیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور بے شک ہم نے اس کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے خوشخبری دیں پرہیزگاری کرنے والوں کو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرائیے. ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، آج کہیں تم ان کا نام نشان پاتے ہو؟ یا ان کی کوئی بھنک بھی کبھی تمہیں کہیں سنائی دیتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہیں قوم عاد کا کوئی بندہ دکھا، کوئی قوم سمود کا دکھا؟ کہیں نہیں دکھتے. کہاں گئے سب؟ سب اپنا انجام پا گئے. تو بات یہ ہے کہ اچھے کام کریں گے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا اور ماشاءاللہ بہت ایمان افروز ہم سب کے لیے. کیا کیا باتیں سیکھیں آپ سب لوگوں نے, ضرور لکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو بھی وہ چیز سکھائے, ہو سکتا ہے جو میں نے نہیں سوچی اور آپ نے سوچی ہو. سو الحمدللہ آئی واز سین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے کتنے کیئرنگ ہیں. آئی وڈ سے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اس طرح قدر کرتے ہیں تو وہ ایمان والوں کی بھی اسی طرح قدر کرتے ہیں. یس بشرط یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کریں, اخلاص ہو ہماری نیتوں کے اندر. جی آپ سب لوگوں نے کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ جو اللہ کو چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں, اور ذکر خیر ہم سب چاہتے ہیں. یس اور جیسے استاذ جی نے دنیا کے لوگوں کے ذکر کے بارے میں کمپیریزن کیا اور دیندار لوگوں کا, تو واقعی بڑا یہ میرے لیے ایک ٹچنگ پارٹ تھا کہ سچ بات ہے کہ جو دنیا کے مانے جانے یعنی جن کو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں اپنے ان کے ٹائم پر, ان کی مختلف اسکلز کی وجہ سے وہ چند عرصے کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے نا, لیکن جو دیندار ہیں ان کے تو کام اللہ تعالیٰ بہت آگے تک لے کر جاتے ہیں. اینڈ دعا یقین سے مانگنا ہے, صحیح, ٹرسٹ اللہ فار آل آور میٹرز, صحیح, دعا مانگنی ہے حجت کے لیے بھی, صحیح, اور شادی پر جی یعنی مال لگاتے ہیں وہ ویسٹ ہے, شادی پر جو مال لگاتے ہیں وہ ویسٹ ہے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ یعنی کہ ایکسیسو جو بھی انسان کرتے ظاہر ہے کہ وہ پھر ضائع ہی ہے, اور پہلے برائی کو چھوڑنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد بھی ہوگی. جی صحیح, اور دعا یقین سے مانگنی چاہیے ہے. الحمدللہ ہم اس سورہ کے اندر زکریہ علیہ السلام کی اس دعا سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور ان کا توکل نظر آتا ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں نا. اور ہم سب نے تو الحمدللہ یہ چیز سیکھ ہی لی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سیکھا ہے وہ کہ ہم بھی اپنی ہر مشکل پریشانی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, پہلے اللہ کو کہیں اور بعد میں پھر ہم کوئی سب اسباب کو استعمال کریں. تبھی کہ انشاءاللہ آپ کے ورڈ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا, اور سورۃ مریم اسٹارٹ کریں گے آئے نمبر 1 سے. تو پہلا ورڈ آئے نمبر 3 میں دیکھ کے بتائیں گے آپ, خفیین. جی خفیین, پست. جی خفیین پست, آہستہ سے, چھپکے سے, ٹھیک ہے. آئے نمبر فور وش تعالی اور شولے مارنے لگا. یس اور شولے مارنے لگا اور جی اور بھڑک اٹھا, یہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ, صحیح. اچھا پھر اس کے بعد اسی آیت میں شقیین کس کو کہتے ہیں؟ محروم, بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد جی ہم آگے دیکھیں گے آئے نمبر 6, یریثو کیا ٹرانسلیشن ہے؟ وہ وارث ہو. جی آئے نمبر 8, ایتیا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ایتیا, ٹو لمٹ, انتہا کو, جی حد کو, انتہا کو, جی بالکل صحیح, ٹھیک الحمدللہ. پھر اس کے بعد اب آگے دیکھیں آئے نمبر 12, صبیہ. صبیا. جی ہاں سب نے اس کا صحیح آنسر لکھا ہے. اب بتائیے صبیا. صبیا لڑکپن, چائلڈ ہوڈ, بچپن. جی بچپن سے صحیح الحمدللہ. آئی نمبر 13 حنانن. حنانن کیا ٹرانسلیشن ہے؟ شفیق, شفقت, نرم دلی, شفیق. جی شفقت, یس رائٹ الحمد للہ ماشاء اللہ. آئی نمبر 16 انتبذت. انتبذت کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یکسو ہو گئی. یس ایک سو ہو گئی, یکسو ہو گئی. وین شی سپریٹڈ, جب وہ الگ ہوئی. جب بالکل, بیکاز نارملی انسان جب الگ ہوتے تو بڑا کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے. سو لائک وائز ٹھیک ہے, سارے آنسر ٹھیک ہیں الحمد للہ. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. آئی نمبر 21 مقضیا. مقرر, طے شدہ, فیصلہ شدہ, اپوائنٹڈ. جی الحمد للہ پورا ہونے والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمد للہ. 23 آیا, آئی نمبر 23. اور یہاں پر دیکھ کے بتائیں, نسین منسیا. بھولی بسری, بھولی بسری, یس بھولی بسری, ٹھیک ہے الحمد للہ. اوکے آئی نمبر 24 سرین. سرین یا سریا کس کو کہیں گے؟ فرگارن. جی سرین یا سریا یہ کس کو کہیں گے؟ چشمہ. جی سر ایک چشمہ, چشمہ. جی بالکل صحیح الحمد للہ گڈ. اور نیکسٹ آئی نمبر 25 میں دیکھیں گے. آئی نمبر 25 حزی. حزی کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ہلا. ویری گڈ. حزی ہلا. اور واؤ کا ٹرانسلیشن لگائیں گے تو آف کورس اس کے اندر اور آ جائے گا. نیکسٹ اسی میں دیکھیں تو ساقط. تساقط جی تساقط جھڑ پڑے گی, جھڑ پڑیں گی وہ, گریں گی. دے ول ڈراپ. یس جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمد للہ. اور اس کے بعد just a minute, آئی نمبر 27 اور یہ لاسٹ ورڈ ہے انشاءاللہ. فرین یا فریا. فرین یا فریا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ برا یا عجیب. جی برا یا عجیب, انوکھی. جی برے, غضب کی, یعنی کہ بالکل ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی بات, انوکھی چیز, بہت بڑی عجیب چیز. یس ٹھیک ہے سر الحمد للہ, اس کو ہم یہیں تک رکھیں گے. اور ماشاء اللہ گڈ پارٹیسپیشن آپ سب کی طرف سے, اور سبھی تقریباً صحیح آنسر دیتے ہیں. سو الحمد للہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ ہی کرتے جائیں. آمین یا رب العالمین. اور یہ علم ہمارے عمل کے بدلنے کا ایک باعث بن جائے. آمین. سو ان شاء اللہ پھر نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں. آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے, سیرا کا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.
اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی ان حالات سے کس طرح نپٹتے ہیں.
ہم دیکھیں گے کہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان, یعنی آپ نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کے بات کریں. حضرت عثمان کو کیوں بھیجا؟ داماد تھے نا, اس لیے اپنوں کو بھیجا. لیکن دیکھیے کہاں بھیجا, موت کا منہ تھا. ابھی آپ سنیں گے کہ ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی. کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ وہ قریشی تھے اور مکہ والے ان کو کچھ اہمیت دیتے. اگر اس وقت اللہ کے نبی کسی انصاری کو بھیج دیتے تو کیا ہونا تھا آپ کو پتا؟ مکہ والوں نے کہنا جاؤ جاؤ, ہمارا تم سے کوئی معاملہ نہیں, ہمارے خاندان کو بھیجو. تو اچھے لیڈرز پہلے ہی چوز کر لیتے ہیں کہ کون شخص کس کام کے لیے مناسب ہے. خیر, اب رسول اللہ نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کرے جو انہیں یقینی طور پر بتلائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں. چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے, یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آخری جملہ ان کے لیے, ان کمزور چھپے ہوئے لوگوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ فکر نہ کیجئے, یہ وقت اب رہے گا نہیں زیادہ دن. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ کے اندر تشریف لائے. اس کو نوٹ کریں, بالکل آج کی زبان میں ایسا ہے کہ پولیس کے پہرے کے اندر گئے, اتنا خطرہ تھا جان کا, اور پیغام پہنچایا. قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لے, مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ کو روک رکھا گیا. ہائی لائٹ کریں, ہم ہوتے کہتے نہیں طواف نہیں, میں اندر جا کے ذرا وہ حتیم میں دو نفل بھی پڑھوں اور حجر اسود کو بھی چمٹ لوں. ہم ظاہری ریچول پہ مرتے ہیں, وہ اللہ کے نبی پہ مرتے تھے. اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں, آپ نے ان کو روکا ہوا میں کیسے کروں. آج ہم اپنے خاندانوں کا نام لے کے شادیوں پہ جانے سے رک جاتے ہیں, جی فلان کو نہیں آپ نے بلایا ہمیں بھی نہیں بلانا. شادی جو خوشی کا موقع ہے وہ سب سے زیادہ لڑائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. لوگ لڑتے پھرتے بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں آج کے بعد ہم کسی شادی میں نہیں جائیں گے, پھر اگلی میں چل پڑتے ہیں. لیکن ان کی دیکھیے محبتیں دین کے لیے تھی. بہرحال پھر قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا, غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں. مگر ان کے دیر ہونے سے, یعنی ان کی تاخیر سے, مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لشکر میں تھوڑ دلے اور جلد باز قسم کے لوگ پھر بھی تھے, تبھی تو یہ افواہ پھیلی نا. تحمل والے لوگ تو ایسی افواہیں نہیں پھیلاتے. لیکن اس افواہ میں خیر چھپی بھی تھی. کیا؟ چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہے, اس لیے رسول اللہ نے یہ بات سنی تو فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں. پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی. صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی. رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کتنی بڑی آنر مل گئی عثمان کو اس موقع پہ ایک بڑا کام کرنے کے بعد. لیکن جب بیعت مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان بھی آ گئے. اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل کی, بڑی پیاری آیت ہے, سورہ فتح آیت 18.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے, اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. کیوں رضوان؟ رضی اللہ عنہ. کچھ کیا, کچھ ہوا, موقع پڑا, ضرورت نہیں پڑی. لیکن آئیے ذرا دیکھیے کہ صحابہ بغیر کسی ہتھیار کے, لڑائی کی نیت کیے بغیر نکلے, حوصلے کتنے بلند ہیں. ہم کہتے تھے تیاری نہیں ہے, گھر بتا کے نہیں آئے, ارادہ ہی کوئی نہیں تھا, کیا ہی نہیں, اب چھوڑ دیں پھر دیکھیں گے. ہر وقت ہر قسم کے حالات کے لیے تیار, ایسے لگتے ہیں صحابہ کرام. اتمام صلح, یعنی صلح پوری ہوتی ہے. قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست روب تاری ہو گیا. کیسے کہ اتنے جیالے بغیر کسی ہتھیار کے لڑنے کو تیار ہے اور مرنے تک لڑنے کو تیار ہے. ہوا کیا, انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی, بالآخر درجہ ذیل شرائط طے کی گئی. پہلی شرط, اب ایک ایک شرط کو دیکھیے اور اس میں آپ کی زندگی کا سبق ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ جس نے صلح حدیبیہ کو پڑھا, غور کیا, اس میں سے سبق لے لیے, خاص طور پہ یہ جب باتیں پڑھنے لگے, اس کو پیپل ڈیلنگ آ جائے گی, لوگوں سے معاملہ کرنا آ جائے گا. کس قسم کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ اس سے آپ کو دکھے گا. قریش نے اس بیعت کا حل سنا تو ان پر زبردست روب تاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی, بالآخر درجہ ذیل شرائط طے ہوئی. کون سی؟ نمبر ایک, رسول اللہ اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے, اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے, ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا, صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی, یعنی راستے میں جو جانور ہوتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے, یعنی ایک قسم کا یہ کہ ہتھیار نہیں لیں گے لیکن بچاؤ کا سامان لے لیں گے. بتائیے ذرا یہ کیسی شرط ہے؟ ون سائیڈڈ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو سامنے رکھا گیا؟ اللہ کے بندو, جب آ چکے ہیں 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے, آنے دو, عمرہ کر کے جانے دو, لیکن یہ ہے انا, ایگو. حالانکہ اس کو بڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ عقل مند ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے. کیوں؟ اس دفعہ تو ان کو اب یقین آ ہی گیا کہ یہ عمرے کے لیے آئے ہیں, لیکن اگلے سال ہو سکتا تھا نا کوئی بم باندھ کے آ جاتا, کوئی پوری تیاری کے ساتھ کوئی سازش کر کے آتا. تو خود موقع دے رہے ہیں, یہ تو اللہ کے نبی کی سفارش اور رفاہ عہدی تھی کہ آپ نے اس موقع پہ کچھ نہیں کیا, ورنہ پڑھیں گے بھی آگے کہ وہ ایک سب مکہ سے نکل کے چلے گئے تھے, پہاڑوں پہ چھپ گئے, اتنا خوف تھا ان کے دل میں اسلام والوں کا, اور اللہ کے نبی نے خاموشی سے عمرہ کیا, 3 دن میں واپس آ گئے. ہم یہاں سے بھی جائے نا تو میرا نہیں خیال 3 دن میں ہمارا دل بھرے. آنے کے 8 اور جانے کے 8 دن, اور وہاں صرف 3 دن. ہم ہوتے تو کہتے تمہارے باپ کا مکہ, پیچھے ہٹو, لاؤ ذرا اپنے گھر ہی دیکھا, آؤ ذرا ابا کا گھر دیکھے, اما کا گھر دیکھے, پھر ہم زیارتوں پہ چل پڑتے. مقصد فوکسڈ, کس طرح لوگ مشکل باتیں اللہ کے نبی سے منواتے اور آپ مانتے ہی جاتے. دوسری شرط, فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی. یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ تھک چکے تھے, ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے اندر اب جو جرت اور حوصلہ ہے اور صحابہ کا جو ساتھ ہے, اب ہر جنگ ہم ہی ہاریں گے. دوسری طرف اسلام کے لیے اس میں حکمت کیا تھی؟ 10 سال کے لیے جنگ نہ کر کے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا دروازہ کھول دیا. یہ ایسی ہے نا کہ اب ہم اگر ادھر جو بیٹھے ہوئے, مثال ہے کہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا, یہاں سکون سے پڑھ رہے ہیں نا, اور باہر اگر کوئی لڑائی ہونے لگ جائے یا کوئی صفائیاں کرنی پڑ جائے یا کوئی اور کام ہو تو دماغ ادھر چلا جائے گا نا, تو پڑھنا رک جائے گا. ہر جنگ میں تو صحابہ بےچارے ٹوٹے پھوٹے زخموں میں آئے ہوتے تھے, ابھی ایک ختم نہیں دوسری میں چل گئی, فوکس ہو کے پڑھتے پڑھاتے کیسے. تو گویا کہ یہ اب 10 سال ایک قسم کے اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا موقع بن رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے, اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ بھی داخل ہو سکتا ہے, یعنی آپ کا دل چاہے جس کی سائڈ لے لے, اوپن چوائس ہے, کوئی کسی کو مجبور نہیں کرے گا. قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا, مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے. یعنی آپ میں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے اگر, تو آپ کافروں سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, قریش کو واپس کریں گے. کتنی تکلیف سے شرط ہے, اور آپ سوچیے جب واپس کریں گے تو قریش اس کا حل کیا کریں گے, ابھی آگے واقعہ آ رہا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا, قریش اسے واپس نہ کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی ون سائیڈڈ شرط کیوں مانی؟ تو آئیے حکمت بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھ لیں, وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ بات کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ جس کے دل میں ایک بار ایمان آ گیا, وہ مکہ میں رہے کہ مدینہ میں رہے, ہے وہ خوشبو کا ایک پھول, وہ اپنی خوشبو پھیلائے گا, اور وہ مکہ میں رہے گا نا تو اوروں کو بھی اسلام دے گا. ابھی ابو جندل اور ابو نصیر کا واقعہ بتاتی ہوں آپ کو. اور اللہ کے نبی کو یہ پتا تھا کہ کوئی بھی اسلام لا کر کفر پہ آئے گا نہیں. اکا دکا واقعہ تھا, جیسے عبداللہ بن ابی جیسے, جن کا اسلام ہی نہیں تھا, وہ تو ایک ایسی مشروط اسلام تھا نا, آپ کو پتا تھا کہ جو اسلام لے آتا ہے وہ واپس نہیں آتا. آگے آپ ہرقل اور ابو سفیان کی کہانی میں بھی یہ سنیں گے, اس نے پوچھا تھا کہ کیا کبھی کوئی اس کے دین میں آ کے پلٹا ہے؟ کہا کبھی نہیں پلٹا. کوئی پلٹ سکتا ہے اس کو دیکھ کر, اس کتاب کو پڑھ کے کوئی پلٹ سکتا ہے؟ کوئی اس دین اسلام کی چاشنی محبت ٹھنڈک سمجھ کے پڑھ کے چھوڑ سکتا ہے؟ بڑا ہی بیوقوف ہوگا. تو آپ کو تھا کہ یہ صورتحال تو پیش ہی نہیں آنی, اور بالفرض محال ہو گیا تو ہم نے یہ گندگی کا ٹکڑا اپنے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ توروں کو گندا کرے گا. پتا چلا جو فتنہ پھیلا ہے پھر وہ خود ہی الگ ہو جائے, یا اس کو الگ کر دو. کیونکہ جیسے زخم آتا ہے نا جسم میں, کینسر ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جسم کا ٹکڑا کاٹ دیتے ہیں، فوراً کاٹ دو تاکہ اس کا اثر دوسری جگہ نہ جائے، یہاں سے عمل کی بات ہے. ایک روگی انسان کتنوں کو روگ والا کر دیتا ہے. سورت توبہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ چل بھی جاتے تو یہ فتنوں کے گھوڑے دوڑاتے بیچ میں. کام کرنا کرانا نہیں، ایسے ہی کرنے والوں کو بھی کان میں گزر گزر کہتے کام بہت ہے، کیا مسئلہ، جانا نہیں ہے گھر، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے. پیچھے پیچھے ٹھمک 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 چلتے چلتے ان کو کہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، میں تو اپنے وقت پہ آؤں گی. تو بعض دفعہ انسان اس طرح کے حالات میں آ جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی کا نہ ہونا اس کے ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا، یہ جا رہے ہیں لیکن 10 شرطیں ہیں. میں نے اس پہ ایک دو دفعہ بہت پہلے درس دیا اور اس پہ ہی صرف لائسنس لیے تھے، بہت ہی یعنی ایمان افروز باتیں. آپ دیکھیے کہ اب یہ ظاہر کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دب کے صلح کر رہے ہیں. پہلی بات آئے ہوئے جانے ہی نہیں دے رہے، دوسری بات ہے پھر اگلے سال ہم آئے، تیسرے غصے کی بات ہے پھر صرف 3 دن رہے، پھر چوتھے غصے کی بات یہ ہے کہ جو جن کے ساتھ ملنا چاہے مل جائے، کیا مطلب ہے آپ ہم زبردستی کیوں نہ کریں. پھر آپ دیکھیے کہ جو ہمارا ساتھی ہے وہ آپ واپس کر دیں، آپ کا ہم نہ کریں، ہم آپ کا کر دیں آپ ہمارا نہ کریں. کوئی ایک بات بھی مسلمانوں کے حق میں لگتی ہے؟ اور یہ تھی وہ بات کہ جس پہ حضرت عمر فاروق تھوڑا سا بول اٹھے. کہتے کہ جب یہ صلح نامہ ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے کہا، آگے آتی یہ بات تو چلے میں ہی بتاتی ہوں آپ کو، لیکن ایمان ہے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی جو بات مان رہے بظاہر ٹھیک نہیں لگ رہی لیکن خیر ہوگی. آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کروائی، جو کہا تھا وہ بول کے لکھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، خود 313 بت بنائے ہوئے تھے، تو جب اللہ کے نبی کہتے نا اللہ کہو، رحمان کہو، رحیم کہو، سورت میرا ہے لکھے بنی اسرائیل میں آتا ہے قل ادعوا اللہ ود الرحمن، جس نام سے بھی پکارو گے سارے اس کے خوبصورت نام ہے. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، خود تو ہمیں کہتے ہو ایک خدا کو مانو تو تم رحمان اور رحیم نام کے کوئی اور خدا بھی مانتے ہو، اور قرآن میں آتا ہے کہ ان کو لفظ رحمان سے بڑی چیڑ ہے. حیرت کی بات نہیں ہے، بیوقوفی کی بات ہے کہ کسی کو رحمان سے چیڑو. تمہارا کہنے کہ ہم نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں پھر جھگڑا کرتے، کیا مصیبت ہے، سر پھرے لوگ ہیں، بات ہی نہیں سنتے، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں. آپ ذرا سوچیے اس وقت کتنی لڑائیاں ہو سکتی تھیں، اور یہ سب صلح کے نام پہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ فائٹنگ ہو سکتی تھی. آپ نے کہا اچھا چھوڑو، میں تمہارے منہ نہیں لگتا، تم نہ مانو لیکن ہے تو رحمان رحیم، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسمک اللہم لکھ دیتے. 7 نام اللہ کے، تیرے نام کے ساتھ اللہ، مانی حل ہو گیا نا. لڑائیاں نہ ڈالا کریں گھروں میں، تھوڑی بات سے مقصد حل ہو جائے نا تو لمبی بات نہ کیا کریں. ہمارے یہاں کہتے سیدھی انگلیوں سے گھی نکل جائے تو ٹیڑھی نہ کرو. ہاں سیدھی سے نہیں نکلتا پھر ٹیڑھی کر لو، بات بن گئی، کا ٹھیک ہے ختم، ضد چڑ انا کوئی ضرورت نہیں. خیر آپ نے ان کو لکھنے کا حکم دیا، پھر آپ ڈکٹیٹ کرانا شروع کرتے ہیں. آپ نے لکھا ہے لکھو، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. اس پر پھر اکڑ گئے. سہیل کہنے لگا ہم اگر آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی کیا تھا، ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے. کبھی کیا لکھوں، کہا لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ. یہ ہے کانفیڈینس، جو میرے میں خوبی ہے، آپ مانتے تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، آئی ڈونٹ کیئر، یہ اسٹائل ہے. پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے، لیکن حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا، بس آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے مٹا دیا. کیا ہوا سوچئے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے نام کے آگے سے لفظ رسول اللہ مٹا دیا. آج ہم صدر کا لفظ نہیں مٹاتے، چیئرمین، مجلس شورا، بڑے بڑے حضرت فلاں، مغفور، مرحوم، مخور، اتنے صاحب کے لا کے آپ اتار کے دیکھے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں تو نہ سے. حضرت علی نے کہا میں نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ اتاروں. کہا میں اتارتا ہوں، مجھے بتاؤ. اور آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے بتاؤ کدھر. انہوں نے بتایا یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو لفظ ہے نا یہ رسول اللہ. آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے پھر وہاں بن عبداللہ لکھوایا. پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے. ابو جندل کا قدیہ، صلح نامہ بھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے. سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لکھی ہوئی بات یعنی نوشتہ مکمل نہیں ہوا، سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. سگا باپ بیٹے کو مار رہا. ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرح واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالے. رسول اللہ نے فرمایا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو. اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے لیڈر کا کام. ایکسپلائٹ نہیں کیا, ٹھنڈا کیا. اور کتنا دل پہ پتھر رکھا ہوگا. اور آپ کو یہ بھی پتا تب ہونا کہ اس کے ساتھ باپ سامنے مار رہا ہے, بعد میں کیا کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ یہ ہے ایفا عہدی. ابھی صرف زبانی کلامی بات ہے, ریٹن نہیں ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ دو معاملہ کرنے والے جب کوئی بیع کر رہے ہوتے ہیں جب تک وہ بچھڑ نہیں جاتے تب تک وہ اپنی بات کو وہ بدل سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے نہیں چینج کیا اور دے دیا. پھر یہاں دیکھیے کہ خطرہ کتنا تھا وہ جندل کے واپس کفر پہ جانے کا, لیکن انہوں نے یہ رسک لیا. عمر بن خطاب نے وہ جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دے, مگر انہوں نے ایسا نہ کیا. یعنی حضرت عمر نے ان کو اشارہ یہ دیا کہ ہم تو مجبور ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں واپس بھیجے, تم تو نہیں مجبور ہوئے, تو تم پہ ظلم ہو رہا ہے تو تم اس کو مٹا دو. خیر, عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو, مگر کوئی نہ اٹھا. حتیٰ کہ آپ نے یہ بات تین بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا. کیا دل پہ گزری ہوگی. ایک لیڈر کے لیے سب سے تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ٹھیک بات کہہ رہا ہے اور لوگ نہیں مان رہے. آپ پہ رنج بھی تھا, غصہ, تکلیف بھی تھی. آپ ام سلمہ کے پاس آئے, یہ آپ کی بیوی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی, اور ان سے ان کا ذکر کیا. بڑی سمجھدار خاتون تھی. مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا دیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں. آپ نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈا لیے, مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اس موقع پر گائے اور اونٹ سات سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ نہیں دل چاہ رہا ماننے کو پھر بھی مان رہے. یہ ہے سما بسر, اللہ ہمیں عطا کرے. صحابہ کرام کے غم کی دو وجہیں تھیں, ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے تھے, اور دوسرے یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی. یعنی ون سائیڈڈ صلح تھی, مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہے. کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے, لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا کہ وہ اگلے سال عمرہ کریں گے, لہذا خواب سچا ہے, اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے. اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا, اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. یعنی بہت دور اندیشی کا معاملہ آپ نے کیا, کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوئی تھی, لہذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی. یعنی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ ہمارے پاس مدینہ نہیں آئے گا, لیکن آپ حبشالوں کو کہیں گے کس کو ادھر بلا لو, ناروے کا ویزا نہیں ملتا سویڈن بلا لو, یہ مراد ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ لیڈرز کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے کام کیسے کرنے ہیں. بہرحال لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی, لیکن صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی, اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت نبوی میں آ کر کہا اے اللہ کے رسول, کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ بھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے, میں اللہ کا رسول ہوں, اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا, وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہ کرے گا. اس کے بعد حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو آپ سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے جواب دیا تھا. پھر حضرت عمر سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ ہی آپ حق پر ہے. یہ رقاب تھامنے سے کیا مراد ہے؟ کہ مرتے دم تک ان کی لیڈرشپ کو قبول کیے رہو، چون چرا نہ کرو. پتہ چل گیا نا ایک بندہ حق پہ ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ غلط بات کہہ رہا ہے، حالانکہ آگے آپ دیکھیں گے یہ کتنی بڑی خیر تھی. تو پتہ کیا چلا کہ جماعت سے نہیں چوٹنا، ٹیم ورک نہیں چھوڑنا. اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ جوڑا ہے، اچھی بری اونچی نیچی بظاہر آپ کو لگے، فوراً سوچے کہ نہیں اس کے اندر کوئی خیر ہوگی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتح نہ لکا فتح مبینا کی آیت نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا. رسول اللہ نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ یعنی بظاہر تم ہار رہے ہیں، کیا یہ فتح؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. بعد میں حضرت عمر کو اپنی اس غلطی پر سخت ندامت ہوئی اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کیا، روزے رکھے، نماز پڑھی اور غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی. کیا پتہ چلا کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کمی بیشی، اونچا نیچا ہو جائے معاملہ، تو صدقہ دے، نیکیاں کرے، اللہ کے غصے کی آگ کو بجھائے. اب یہ معاملہ پورا ہوا. ایک اور دلچسپ صورتحال پیش آئی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ لکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ ہی جاتی ہے جو پریکٹیکلی سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. ہم ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے ہیں، پیپر ورک بناؤ، کورس انچارج کی ذمہ داریاں، فلاں کی فلاں کی، پھر پریکٹیکلی چلتے ہیں تو کوئی بات آتی کہتے ہیں اچھا اس کا ذکر تو اس دن ہوا ہی نہیں. تو یہ فطرت ہے، انسان کمزور ہے، اس کے اندر کمی رہتی ہے. اب ہوا کیا کہ صلح مکمل ہوئی، لوگ عمرے سے حلال ہو چکے، یعنی احرام اتار دیا، تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں. ان کے کافر سرپرستوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کو واپس کیا جائے، مگر آپ نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں. ادھر اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا، سورہ ممتحنہ کی 10 نمبر آیت.
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم
اہل ایمان. جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو. یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے. سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12.
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیے بیعت کے الفاظ میں ایک ایک چیز ہے جس کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے. لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ یہ باقی کام بھی نہ کرے. چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی اس سے آپ فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، صرف زبان سے کہتے، مصافحہ نہ فرماتے، پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے. نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر لیا. یہ تو ریولوشن آئے گا پھر جب اسلام آتا ہے. آپ دیکھیے کہ پیچھے آپ نے خود پڑھا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو 3 سال روک کے رکھا پھر اسی نکاح پہ پلٹا دیا. وہ بیچ کا وقت تھا انٹرمینگل، جب ایک چیز مرج ہو رہی ہوتی ہے نا تو بیچ میں انٹرفیس آتا ہے. یہ اب آخری حتمی حکم ہے. آج حکم یہی ہے، مسلمان کا کافر سے نکاح نہیں ہے، کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں لوگوں کے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں ملایا، آج ہم کیسے شیک ہینڈ کریں؟ ڈاکٹرز پہ جائیں تو کرنا پڑتا ہے، میٹنگز میں جائیں تو کرنا پڑتا ہے، باس سے تو کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزایہ کی شرکت. بنو خزایہ نے پسند کیا کہ اس معاہدے میں رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے. یعنی چوائس دی تھی نا کوئی کسی کے ساتھ چلے، تو بنو خزایہ ان کے ساتھ آئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ ملے تھے. کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل. رہے وہ مسلمان جو مکہ میں عذابوں کا شکار تھے، تو ان میں ایک شخص ابو بصیر نام کے چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی بھیجے، آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا. پہلے کس کو کیا؟ ابو جندل کو، اب ان کو بھی کر دیا. ذوالخلافہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرا بھاگ کر سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیے جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آ گئے، اللہ کے نبی نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آن ملے. اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملے کرتے اور اس کا مال چھین لیتے. اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ ان کو مدینہ بلا لے. ہو گیا نا کام؟ سبحان اللہ. اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. چنانچہ آپ نے ان کو مدینہ بلا لیا، وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی. اور بلکہ یہاں تو مختصر ہے، ان دونوں نے جو گروہ بنایا کہتے کہ ان کی تبلیغ سے کتنے کافر مسلمان ہو گئے. اور ابو جندل کو جو واپس بھیجا گیا تھا نا ان کے باپ کے پاس، باپ تو پہلے غصے میں تھا، اس نے جانے کے بعد ایک جلاد بلایا اور اپنے بیٹے پہ مقرر کیا، کہتا مارو اس کو، یہ بیڑیاں توڑ کے بھاگا یہ قیدی، اس کو مارو. اتنا اس کو مارتا جلاد کہ تھک جاتا، مار کھا کھا کے نہ تھکتے. پھر جلاد اس کو کہتا تمہیں کیا، تمہیں چوٹ نہیں لگتی؟ پھر کہتے تمہیں بتاؤ مجھے چوٹ کیوں نہیں لگتی؟ تو اس کو توحید کی دعوت دیتے، اسلام کی بات دیتے، وہ مسلمان ہو جاتا. اگر میں غلطی نہیں کھا رہی تو شاید 30 یا 300 جلادوں کو انہوں نے مسلمان کیا، ایک کے بعد ایک، جو ان کو ظلم کرتا ان کو مارتا یہ مسلمان اس کو کر لیتے. تو آپ اندر ایمان لائیے، آپ چلے جائیں کسی بھی نائٹ کلب کے باہر کھڑے ہو جائیں، آپ کسی گندی سے گندی جگہ پہ چلے جائیں، انشاءاللہ خیر لائیں گے، شرط یہ کہ آپ کے اپنے اندر خیر ہو. بہرحال اس طرح سے آپ دیکھیے کہ شر میں خیر نکلا. اب اس صلح کا اثر کیا ہوا؟ اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا. مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا. چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی. اکابرین قریش، جو قریش کا نچوڑ اور اتر تھے، یعنی عمر بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا. جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. جن کے اندر خیر نہیں تھی وہ تو بدر کے کنویں میں گھرا دیے گئے نا مرنے کے بعد، جن میں خیر تھی اللہ ان کو اسلام لے آیا، اسلام دے دیا. تو یاد رکھیں اللہ کبھی بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا. تو آپ دیکھیے کہ یہ تھی صلح حدیبیہ. اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہ لیڈرز کا کام کیا ہوتا ہے، کہ حالات کو کیسے سنبھالے، ٹیکل کیسے کرے اور کس طرح سے ان سارے معاملات کو کرے. کوئی بات کہنا چاہیں ابھی جو سیکھا اس میں شیئر کریں، یا کوئی سوال ہے تو جی آپ پلیز. صلاۃ الخوف جنگ کے بیچ میں ہوئی تھی، یہاں بھی آیا اور کئی آپ جب وہ آیتوں کی تفسیر سنتے ہیں تو وہاں ایک اور جنگ کا بھی ملتا ہے. تو بعض دفعہ ایک حکم مختلف نوعیت سے مختلف جگہ پہ بھی اترتا ہے. جی زائدہ آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ جی بالکل، ٹرسٹ. لیڈرشپ کیا ہے؟ ٹرسٹ. ٹرسٹ کیجئے پھر آپ. بچے بھی تو ماں باپ پہ ٹرسٹ ہی کرتے ہیں نا، ورنہ تو کبھی بھی بچے ماں باپ کی بات نہ سنیں. اچھی بات نوٹ کی آپ نے. جی آپ نے کیا نوٹ کیا؟ کیا کہا ہے آپ سب نے؟ اللہ کے فیصلے. منشی بولے صاحب دوبارہ مل کے تین دفعہ یہ جملہ بولے، پھر بولے، پھر بولے. کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ راضی رہیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی رکھے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ. سو ہمارا آج کے سیرہ کے لیسن سے بہت زبردست لیسن، اور جب بھی صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری نئی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں اور ساتھ ساتھ ریمائنڈرز بھی ملتے ہیں. آپ سب لوگوں نے کیا سیکھا؟ جی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یا یہ ہمیں بہت زیادہ اسموتھ وے نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو اللہ نوز، اللہ کے پاس مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے اندر سے خیر کیا نکلنی ہے. تو لٹرلی کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے بالکل ٹھیک، اور شر میں خیر. یہ کتنی بڑی بات ہے، اور جیسے یہ ایک عقیدے کی بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز خیر سے خالی نہیں بنائی. جو چیز خراب بھی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیز رکھی ہے. عہد کا پورا کرنا، عہد کا پورا کرنا، جی یہ چیز ہم نے سیکھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اسٹرکٹلی اپنی اس عہد کے اوپر جمے رہے، اور آخر میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کے لوگوں نے پھر وہاں خلاف ورزی کری. مومن کی پہچان ہونی چاہیے، اور آئی تھنک اس میں پھر ہمارے ڈیلی کام بھی آ جاتے ہیں، ڈیلی باتیں بھی آ جاتی ہیں، چاہے ہم چھوٹوں سے کریں یا بڑوں سے کریں. اس میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بات ہم نے کی ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. یس، باقی سب لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ مشکل حالات میں بھی دعوی کا کام کرنا چاہیے. ہے جی بالکل، کہ مشکل حالات میں بھی دعوی کا کام کرنا چاہیے. نا آئی ووڈ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پلاننگ سے الحمد للہ انہوں نے سارا کچھ سنبھالا اور کام کیا نا، کہ انہوں نے اس چیز کو یوٹیلائز کرنا تھا. اور چلے یہ بتایا آپ مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ہی کیوں بھیجا تھا مکہ کے لوگوں کے پاس، جب وہ تمام صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. جزاک اللہ خیر. پاسبل سم تھنگ وی ڈونٹ لائک بٹ کین بی ایکسلنٹ فار اس الحمد للہ. تو یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیجا تھا، کیوں کسی اور کو نہیں بھیجا، انہیں کو کیوں چوز کیا؟ جی کیونکہ قریشی تھے، اور اس کی کیا حکمت تھی، یعنی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ بیکاز ہی واز ون آف دیم، وہ ان کی بات سنتے، یعنی ان کی بات کو کچھ وزن دیتے. یس yes? تو اس وجہ سے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے جب ہم ڈیلی اپنے کام بھی کرتے ہیں یا اگر ہم کسی کو کوئی ڈیوٹی اسائن بھی کرتے ہیں تو اس کی جو آپ کے لیے کیبلٹی یا کوالٹی کے مطابق پھر کام دینا چاہیے. یس جی سو الحمدللہ. اور جو آیات بھی ہم نے دیکھی تو وہ بھی ہمارے لیے کتنی زیادہ ایک اچھی ہے نا, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر معاملے کو بہت ہینڈل کرواتے ہیں. جی ان شاء اللہ یہ کہ آپ لوگوں کی اب نیکسٹ آپ کی بریک ہے 10 منٹس کی, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کے تجوید کا سیشن ہے. انشاءاللہ اپنی بریک کریں اور اس کے بعد واپس آئیے. سو جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك الملك المالك لا شريك له
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہمارا بریک کا ٹائم اوور ہوا. الحمد للہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ فریش بھی ہوں گے اپنی بریک کے بعد, ہے نا. الحمد للہ کتنے لوگ آگے, ماشاء اللہ کتنے لوگ آگے. ون ٹائپ کریں جلدی سے, آپ لوگ ریڈی ہیں. ہمارا تجوید کا انشاءاللہ سیشن ہے, اور آج آپ کا لسننگ کا اپنے مصحف کے ساتھ اپنے مائک کے ساتھ. الحمد للہ سسٹر ہنا بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی, میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. ہم پڑھے تھے سورۃ التغابن. میں نے تو مارک کیا ہوا ہے 5 تک, لیکن آئی تھنک ہم آگے بھی پڑھ چکے تھے. آپ اسے مجھے کوئی یاد کرے گا کہ ہم نے سورۃ التغابن کہاں تک کی ہے؟ آئی تھنک ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کر چکے ہیں اس کو, نا. آپ اسے کسی کو یاد ہے کہ ہم کہاں تک کر چکے ہیں؟ اوکے, صحیح. پھر ہم اس کو ایسا کرتے ہیں, لاسٹ والے پورشن کو ریوائز کرتے ہیں. آئے نمبر 12. ہاں جی, آئے نمبر 12 سے کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے جنہوں نے آج سنانا ہے. میں خیال ہے کچھ سسٹرز رہ گئی تھی نا جو نیو تھی, جنہوں نے لاسٹ ٹائم ہینڈ ریز کیا تھا اور وہ نہیں سنا پائی. آپ لوگ پہلے ہینڈ ریز کر لیجئے. اوکے, میں مائک چھوڑتی ہوں. آئی نمبر 12 سے لے کر 14 تک پڑھیے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آئے نمبر 12-14 سورۃ التغابن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تھوڑا سا ہم مخارج کو دیکھیں تو ابھی نا آپ کو را لیٹر را کے اوپر اور خاص طور پر جب وہ ساکن حالت میں آ رہا ہے اور حمزہ کے اوپر زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. حمزہ کے اوپر ایکچولی جسٹ اے کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہے. آپ کا حمزہ مجھے کافی جگہ کے اوپر ویک لگا, جیسے وَأَطِيعُوا یوں کر کے ساؤنڈ آ رہی تھی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہاں پر بھی نا یوں ساؤنڈ آ رہی تھی. نہیں, وَآ مخرج سے بول کر پھر آپ اطوا کو ہٹ کریں گے. پھر اسی طرح سے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ یہاں پر بھی, تو یا أَيُّهَا حمزہ یہاں پر بھی, تو حمزہ کو آپ نے کانشیسلی مخرج سے پروناؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو را ہے, جیسے را ساکن آ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ نے اپنے لپس کو سرکل بنا لی ہیں, جیسے بسم اللہ تو وہ ہٹ نہیں ہوا. را جب آپ فتحہ کے ساتھ بول رہی ہیں پھر بھی وہ بہتر لگ رہا ہے, مگر ہیرو بالکل جیسے نا ٹپ آپ کی ایئر میں رہ گئی ہے, ہٹ نہیں ہوئی. تو میک شور کہ وہ اوپر جو گمز کا ابھرا ہوا حصہ ہے وہاں پہ ہٹ ہو. ہیرو الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پر آیت میں جو ورڈ تھا, جیسے آیت نمبر 14 میں ورڈ آ رہا ہے عدو لکم, اس میں عین لائٹ رکھیں گے. پھر آیت 12 میں جو ورڈ تھا علا, یہاں پر بھی مجھے آپ کا تھوڑا عین ہیوی لگا, لائک علا آ نہیں, فَإِنَّمَا عَلَى مو کو کھول کے عَدُوَّ لَكُمْ. اور پھر فَحْذَرُوهُمْ, یہاں پر بھی ہا کو تھوڑا ٹائم دیں گے. ہا بھی تھوڑا آپ کا نا ویک آ رہا تھا, جیسے اس ورڈ میں بھی آیا اور وَتَصْفَحُوا, یہاں پر بھی ہا جو ہے وہ تھوڑا آپ کا ویک تھا. تو بما کے ساتھ تو یہ تھوڑا پرابلم کرتا ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو نا کانشیسلی پریکٹس کریں کہ ہاں بھی مخرج سے ادا ہو. پھر ورڈ فعین اللہ, یہاں پہ آپ کا ہاں ہیوی تھا, فعین اللہ, تو میک شور کہ اگر آپ کا آگے پیچھے لیٹرز ہیوی آ رہے ہیں تو یعنی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کا نا جو لائٹ لیٹر ہے وہ ہیوی نہ ہو. تو نون جو پہلے آ رہا ہے لفظ الجلالہ سے اور ہا جو بعد میں آ رہا ہے لفظ الجلالہ کے, وہ دونوں ہی ہیوی نہیں ہوں گے. فَإِنَّ اللَّهَ, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا پریکٹس میں رکھیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے. جی انہیں آیات کو ریپیٹ کیجئے, 12 till 14.
السلام علیکم. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے معلوم نہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم
سبحانك اللهم وبحمدك.
جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا نا ابھی آپ کو حمزہ اور عین ان دو لیٹرز کے اوپر پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ان دونوں کو ڈسٹنکٹ کریں ایک دوسرے سے، نا مکس نہ ہو. جیسے وا آ بالکل ریلیکس کر کے آپ نے یعنی باٹم آف تھروٹ سے اس کو لے کر آنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور پھر عین کو اسٹرانگ کرنا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. را کے لیے را کے مخرج پر ہٹ کریں، جو ٹپ ہے وہ اوپر والے دانتوں کے گم ایریا کے ساتھ ہٹ ہوگی، اور خاص طور پر جو گمز کا ابھار ہے وہاں پر. پھر اسی طرح سے جیسے ہم پڑھیں گے ورڈ رسولین البلاغ المبین، تو میک شور کہ جو آپ کا لام ہے وہ ہلے نہیں، یعنی البلاغ المبین. ٹھیک. پھر اسی طرح سے نیکسٹ ورڈ میں جو ورڈ ہے یعنی اللہ، میک شور کہ حمزہ انہا دونوں لیٹرز آپ کے لائٹ ہونے چاہیے. آ اور پھر لام ہیوی کریں گے اللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو آیا نمبر 14 ہے اس میں نا ورڈ من از تھوڑا یوں از ہو رہا تھا، من ازواجکم ساکن حرف اگر قلقلہ والا حرف نہیں ہے تو آپ نا اس کی آواز کو پہلے ختم کریں گے اور پھر اگلے لیٹر کے اوپر چلیں گے، یعنی مین آ اس کو بھی موو نہیں کرنا. ان دا سیم وے از وا زا کو بھی موو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہی تھوڑا سا یہی ساؤنڈ مجھے نا آگے کے جو ورڈز ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا ان کے اندر بھی تھوڑا فیل ہوا کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ورڈ تعفو، اس میں آئین نہیں ہلنا چاہیے. وتغفحو یہاں پر بھی آپ کا سواد موو نہیں کرے گا. وتغفرو یہاں پہ بھی غین آپ کا موو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے. پھر اسی طرح سے ہا کو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. فاحذروہم کہیں کہیں آپ کا جو زال لیٹر ہے نا وہ بھی مجھے مخرج سے نہیں آتا ہوا فیل ہوا. تو زال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹپ آف ٹنگ کو اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں سے لگاتے ہیں، تو فح زا کی آواز نہیں آئے گی. فح ز روم. اور اسی طرح سے ہا کے لیے وتفحو. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ان کے اوپر پریکٹس رکھیے گا. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیں آئیے نمبر 15 سے لے کر اینڈ آف سورہ تک 18 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ والله عنده اجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمین و ایاکم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کو نا تھوڑا سا جو مخرج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا دو کے اوپر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا دو میں نا ٹاپ آف ٹنگ مجھے لگتا ہے زیادہ ٹچ ہو رہی ہے ٹپ کے, تو اس کو تھوڑا سا باریک کر کے یعنی مین الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح سے مستطعتم, تو یہ جو ساؤنڈ ہے وہ ہیوی ہوتی ہے اور وہ بالکل تا کی طرح لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی ڈسٹنکشن ہونی چاہیے کہ تا بو یہ دونوں جو ساؤنڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی. پھر اسی طرح جو کسرہ ہے وہ کہیں کہیں نا آپ کی ویک آ رہی ہے, جیسے انما, تو یہ ساؤنڈ آ رہی تھی ان نہیں انما, یہاں پر بھی. پھر اسی طرح سے عندہ, یہاں پر بھی عین کی جو کسرہ ہے وہ, تو کہیں کہیں آپ کی جو کسرہ ہے اس کو یعنی کانشیس ریڈنگ کی ایک ضرورت ہے, جیسے یضاعفہ ویغفر لکم, تو تھوڑا سا کسرہ کے اوپر ابھی کانشیسلی اس کو ریڈ کریں کہ لوور جا کو تھوڑا باٹم یعنی تھوڑا سا نیچے کی طرف پش کریں گے باٹم جا کو نا, اور کسرہ کی ساؤنڈ بالکل ای کی طرح آنی چاہیے. صحیح. پھر اوکے, پھر جو بود ہے اس کی ساؤنڈ کے اوپر پریکٹس کریں. تو قوری بو بو, اس میں نا تھوڑی کوئکنس ہے یعنی ساؤنڈ جلدی جا رہی ہے, رن نہیں کر پا رہی. تو قریبو اللہ, اور پھر قربان, پورا ورڈ ہیوی ہوگا یعنی آپ نے اس میں نا آپ کا را تھوڑا قوف اور بود کے نسبت کم جا رہا تھا ہیوی, تو قربان حسنین یضاعفہ لکم. یہاں پر بھی حسنین, یہاں پر گننا کی اور ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ 50% آپ کا گنا جو ہے وہ جانا چاہیے, اور 50% ہم یا کو بولیں گے. اوکے جی صحیح, باقی ٹھیک تھا ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے, انہیں آیات کو ریپیٹ کریں 15-18. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم. جی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اوکے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم. اوکے الحمد للہ. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جزاك الله خيرا, السلام عليكم. جی آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ڈونٹ نو, کچھ ڈیو ٹو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو میری؟ اوکے الحمدللہ. جی اوکے، میں ایکچولی نا بیچ بیچ میں سے کچھ پورشن سن سکی ہوں، میرے لیے آواز آپ کی بریک ہو رہی تھی تو میں بہت اچھا نہیں سن سکی. میں اس میں سے دیکھتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے نا فتقوا اللہ، تو اس میں تھوڑا سا لفظ الجلالہ کو آپ نے نا اور ہیوی کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کہیں کہیں کچھ ہیوینیس میں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ کا ڈیپ پارٹ بہت اچھا اوپر نہیں جاتا، تو وہ صرف ایک آرٹیفیشل سی ہیوینیس ہے. تو میک شور کہ ڈیپ پارٹ آپ کا اوپر کی طرف اٹھے. اللہ، اور اس کے لیے آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ جیسے قوف کا جو ایریا نا اسے ہٹ کریں، اور پھر آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی فرنٹل پارٹ آف ٹنگ کو لام کے مخرج کے اوپر لے کر آئیں، فتقوا اللہ. پھر اسی طرح سے وانفقوا خو، اس کے اندر مجھے رخاوا ویک لگا، وانفقوا خیرا لانفسکم، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے خو کے اندر تھوڑا سا اور رخاوا کرنا ہے. پھر یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے نا یو قو شوہ، یہ شو کا جو بمہ ہے یہ تھوڑا شوہ کی طرف جا رہا تھا، یعنی یہ تھوڑا بمہ ویک تھا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، پھر ورڈ قُرْبًا حَسَنًا، یعنی قُرْبًا پورا مفخم ورڈ ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ورڈ عَلِيمُ الْغَيْبِ، اس میں بھی فتحہ کے ساتھ پہلے غین کو ہیوی کریں گے پھر یالین کی طرف جائیں گے. عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ٹھیک ہے. جی نیکسٹ سسٹر ایف کے، مے بی آپ ٹرائی کیجیے سورۃ الطلاق. جو سسٹر رہ گئی تھی جو مائک اٹھا رہی تھی مگر ان کا پرابلم آ گیا، ان شاء اللہ آپ ٹرائی کیجیے سورۃ الطلاق آئے نمبر 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يعتد تعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لاسٹ والا پورشن کچھ میں نہیں سن پائی لیکن میں اس میں سے آپ کو کریکٹ کرتی ہوں انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ جو مخرج آف لام ہے اس کو آپ نے تھوڑا بھی پریکٹس کرنا ہے, جیسے تو وہ بالکل نا ٹپ کے اوپر سینٹر پارٹ آف ٹنگ کے اوپر فوکس ہو رہا تھا. آواز آ رہی ہے نا آپ کو میری؟ جی تو لام کے لیے نا آپ نے اپنی ٹنگ کو بالکل اسپریڈ کرنا ہے. اذا طلقتم النساء, یہاں پہ ایک تو یہ کہ نون تشدید کے ساتھ ہے تو ہم غنہ بھی زیادہ دیر کریں گے, اور اگر آپ اسٹاپ کریں اس ورڈ کے اوپر تو اپنے حمزہ کو اور اسٹرانگ کریں. النساء, پھر اسی طرح سے فَطْبُلِّ, یعنی بول لام کے پورے مخرج کے اوپر ہٹ کریں. فَطْبُلْ یوں کر کے نہیں, اس میں ہیوینس بھی آ رہی تھی اور وہ بہت سینٹر کے اوپر فوکس تھا, یعنی لام آپ کا بہت ٹپ کے اوپر تھا. فَطْبُلِّقُوهُنَّ, اور یہاں پر وَأَحْحَكُوا, بالکل لائٹ ٹنگ کو اسٹریٹ, اور صوت کو ہیوی. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, سیم لام کو آپ کانشیسلی یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ پورے مخرج پہ ہٹ ہو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, ٹھیک ہے. پھر لَا تُخْرِجُوهُنَّ, یہاں پر خو, لَا تُخْرِجُوهُنَّ, اور اینڈ میں غنہ بھی ہم تھوڑا زیادہ دیں گے. اور یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ جہاں جہاں نا میرے خیال ہے غنہ کے رینکس آپ لوگ کر چکے ہوں گے, لیکن ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ جہاں جہاں تشدید آ رہی ہے نا وہاں آپ کا ہائیسٹ لیول غنہ کا ہوتا ہے, تو آپ نے وہاں پر آواز کو روکنا ہے. بیوتہن, پھر بفاحشتی مبینہ, ٹھیک ہے, ان ساری پلیسز پر. اور تھوڑا سا بما کے اتمام کو بھی دیکھیں, جیسے بیوتی یعنی بما جو ہے وہ آپ کا مکمل ہونا چاہیے. بیوتہن ولا یخرجن, پھر اسی طرح سے حدود اللہ, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, ہم اس کو یہیں تک انشاءاللہ آج کے لیے رکھتے ہیں. آپ کا کچھ پورشن میں لسننگ سے مس کر گئی, شاید مجھے آواز نہیں آ رہی تھی اچھی. انشاءاللہ اس کو پھر نا نیکسٹ ویک کنٹینیو کرتے. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء ہے نا. الحمد للہ, اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا. تھوڑی سی پیل ٹاک کی پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ جن سسٹر کے ساتھ نہیں ہو سکا ان سے ہم معذرت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سنائیں گے پہلے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کی امپروومنٹ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے, تو بس جو سناتے ہیں پھر وہ امپروو بھی کرتے ہیں نا, الحمدللہ ہے نا. تو باقی بھی جو اور تھوڑی سی بہت پیاری پیاری سی آئی ڈیز ہماری رہ گئی ابھی جو نہیں سناتی اسٹل, تو آپ بھی ضرور پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ اپنی تجوید کو کریکٹ کرنے کا, اصلاح کرنے کا نا, تو ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے نا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو باقی سسٹرز ہیں وہ بھی سب ہینڈ ریز کریں گے. ٹھیک ہے نا, نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. اتنی زیادہ خاموشی کیوں چھا گئی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اپنا بخاری کا سیشن, ٹھیک ہے. آپ کو پتا آج ہم کون سی ہم کتاب و صلاح کر رہے ہیں اپنی, کون سی ہم نے حدیث سے اسٹارٹ کرنا ہے آج. حدیث نمبر 290 انشاءاللہ, ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ لوگ نوٹس لیں, اس کے بعد ہم ریکیپ کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑا سا ٹائم اوپر چلے جائے, تو آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاری ہے اپنا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائٹ ہے ہمارا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لمین, کیسے آپ لوگ؟ تقبل اللہ منا ومنکم. یہ کیسے لوگ ہیں جو عید کے پانچویں دن بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں, ہے نا سختی کی بات. یہی تو ایکسٹریمزم ہے ان کا. جی آپ خیریت تھی آپ کی؟ نعرہ جاگو اور جگاؤ. سو سو کے بہت ہے نا جی, کہاں سے پڑھیں گے اچھے اسٹوڈینٹس کو تو پتا ہوتا ہے, سب کو ہی پتا ہے. حدیث 290 سے پڑھیں گے. اچھا جی, اور ٹاپک نیا ہوگا یا وہی ہوگا؟ ذرا میری مدد کر دیں ہیں, سب لکھیں جو نہیں لکھ رہے. نیو ٹاپک ہوگا, کیا ٹاپک ہوگا آج کا ہمارا؟ جی مواقیت الصلات, ٹھیک ہے, شروع کریں. نیو ٹاپک ہوگا, چلیے دیکھتے ہیں پھر. ہاں شروع کرتی ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن صحیح بخاری میں کتاب الصلات میں سے ہے, اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے نماز کے بارے میں مزید کیا جاننا ہے. حدیث نمبر ہے 290, نماز کتاب الصلات ہی کی کنٹینیوشن ہے. اس میں ہم دیکھیں گے اب ایک ڈفرنٹ ٹاپک کہ کس طرح سے ہم سب نے نماز کے بارے میں مختلف چیزیں پڑھی تھیں, اور آج اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ تجارت مسجد میں. آخری ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کہ مسجد میں شراب کی تجارت کو حرام کہنا. آج ہم پڑھیں گے قیدی یا قرضدار کو مسجد میں باندھنا. الاسیر اول غریم یوربت فی المسجد. نہ جانے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, لیکن آپ سب کی گواہی پہ میں یہی پڑھوں گی. ڈبل چیک کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, یہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ اچھے اسٹوڈینٹس کی بات ہم مان لیتے ہیں, اسٹوڈینٹس آر آلویز رائٹ. اوکے جی ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. چلیے, الاسیر اسیر, اسیر قیدی کو کہتے ہیں. الغریم غرامہ سے, غرم غریمہ کہتے ہیں قرض کو, اور غریم جو قرضوں میں بوجھل ہو. یوربت یوربت یربتو سے باندھنا. فی المسجدی مسجد میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان عفریت من الجنی, بے شک ایک سرکش جن تھا. من الجنی, تفلت علی البارحتا, ٹکرا گیا مجھ سے. او کلمت نحوہا, یا اسی جیسی کوئی بات آپ نے کی. یعنی ایک موقع پہ ایک سرکش جن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی گستاخی کی، سرکشی کی، یا آپ کے آگے آ گیا، جیسے کہ جنوں میں سے کچھ جنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملے کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لِيَقْتَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، تاکہ میری نماز میں خلل ڈال دے، یعنی میری توجہ کو بانٹ دے. تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَمْكَنَنِ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مجھ کو قدرت دے دی، یعنی میں اس کے اوپر قابو پا گیا. فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْرِبَتَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي، میں نے چاہا کہ اسے مسجد میں بند کر دوں، سواری المسجد، مسجد کے کسی ستون سے، جو سواری ہے نا یہ ستون کو کہتے ہیں، مسجد کے کسی ستون میں. حتی تصبحو، یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اور وتنظروا الیہ کلکم، اور تم سارے بھی اس کو دیکھ لو، یعنی وہ جن جب مجھ سے ٹکرایا تو میں نے سوچا کہ اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں، اور صبح جب تم سب آؤ گے تو اس کو دیکھ لینا. اصل میں آپ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو بھی دین میں خلل ڈالے گا یا نماز میں خلل ڈالے گا اس کا یہ انجام ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ فذکرت، پس میں یاد، مجھے یاد آ گیا یا میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، قول اخی سلیمان، اپنے بھائی سلیمان کی یہ بات، رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی بادشاہت اور سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو لائق نہ ہو. کیا پتہ چلا کہ چونکہ جنوں کو قابو کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے جو جنوں کو قابو کرنا حضرت سلیمان کی ایک صفت تھی، آپ کہہ لیجئے کہ، بلکہ اس کو الگ ہی کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بات خاص کی تھی کہ جنات ان کے لیے مسخر تھے، تو اللہ کے نبی نے یہ کرنے سے دور کیا. اب امام بخاری کا فہم اور فراست دیکھیے کہ جن کو قید کرنے سے انہوں نے قرض دار کو قیاس کیا، کیونکہ قرض دار بھی تو وہی ہوتا ہے نا جس نے قرض لیا ہوتا ہے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ بات منوانا چاہتے ہیں. تو گویا کہ پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ آپ کے قابو میں نہ ہو، آپ کو تکلیف دے، یا کوئی ایسا اجتماعی معاملہ ہو، تو پھر اس کو مسجد میں باندھا جا سکتا ہے. اور ویسے بھی آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں، ابو لبابہ نے خود کو ستون سے باندھا تھا. اسی طرح کے معاملات ملتے ہیں ہمیں صحابہ میں سے، کچھ لوگوں نے خود کو بھی باندھا تھا، تو لہٰذا باندھا جا سکتا ہے. اگلا باب دیکھیے گا، الخیمت فی المسجد للمرضى وغیرہم، مسجد میں بیماروں اور دوسروں کے لیے خیمہ لگانا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل، پہنچا حضرت سعد بن معاذ کو یوم خندق کے دن پر ایک تیر، الاکحل یعنی ادھر جا جس طرح بڑی رگ ہوتی ہے، یعنی حضرت سعد کو خندق کے دن ایک تیر لگ گیا بڑی رگ میں. فدرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمتم فی المسجدی، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا. لیعودہ من قریبن، تاکہ نزدیک سے ان کی عیادت کر لیا کریں، یعنی ان کو دیکھ بھال کر سکے. فلم یروہم، اور ان کو مطلب مسجد میں خیمہ لگا دیے تاکہ ان کی عادت کر لی جائے. پھر کیا ہوا؟ وفل مسجد، فلم یروہم، اس کو بھی دیکھتے ہیں. وفل مسجدی، اور مسجد میں خیمتن، ایک اور خیمہ تھا، من بنی غفارن، بنی غفار کا، الا دم یسیل الیہم، تو اچانک ان کی طرف خون بہ کر آنے لگا. دم خون کو کہتے ہیں، یسیل سیلاب والا لفظ بھی اسی سے، سال یسیل سے بہنا، الیہم ان کی طرف، یعنی ایک دن حضرت سعد کے خیمے میں سے خون نکلا اور وہ بنی غفار کے خیمے کی طرف آ کر بہنے لگا. فقالو، تو لوگوں نے کہا، یا اہل الخیمتی، اے خیمے والو، ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، اے خیمے والو، یہ کیا ہے جو ہماری تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ فَإِذَا سَادٌ يَغْزُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَا تَفِيهَا، تو دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون بہ رہا تھا اور آخر وہ اسی زخم سے فوت ہو گئے. یعنی جرح کہتے ہیں زخم کو، دمن خون کو کہتے ہیں، اور فماتا، پس وہ مر گئے، یعنی اسی من کا انتقال ہو گیا اسی میں. اب اس میں یہ جو لفظ ہے نا، اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کیونکہ ترجمے میں اس کو سیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ اوپر سے دیکھیں، فدورب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس ڈلوا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیمت، خیمہ، فی المسجد، مسجد میں، لیعودہ، تاکہ عیادت کر سکے، من قریب، قریب سے ان کی عیادت کر لیا کرے. فلم یروہم، فلم پس نہ، یرو رویت سے نا، کہ بس ان کو وہ وہاں سے دور نہ جانا پڑے. اس کو چیک کر لیجئے گا آپ لوگ بھی, کیونکہ آپ کے اردو ترجمے میں یہ ترجمہ مسنگ ہے, دیکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو بات جو ہمارے مطلب کی اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کی بیماری بیمار پرسی کے لیے تیمارداری کے لیے مسجد میں کوئی خیمہ لگانا پڑے تو جائز ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کو آپ ذرا سا بڑا کر لیجئے, تو آج کسی بھی مسجد میں فرسٹ ایڈ روم ہو سکتا ہے, میننگ ہاسپٹل ہو سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کتنے ڈفرنٹ لوگوں کو سرو کرتی تھی, ڈفرنٹ تھنگز کو سرو کرتی تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی جو تھی وہ ایک ملٹی پرپز ہال کا کام بھی دیتی تھی. بعض دفعہ ہم مسجد کو بہت ہی مخصوص کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہلکی سی بھی چھوٹی موٹی چیز کوئی کرے تو اس پہ پریشان ہونے لگتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. جس طرح نماز کے ذریعے لوگوں کو انرجی ملتی ہے, ان کی ہیلپ ہوتی ہے, اسی طرح سے پھر دوسرے کاموں کے ذریعے بھی فلاح و بہبود کے کام ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور کام جو مسجد میں ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ ضرورت کے وقت اونٹ کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے. ادخال البعیری فی المسجد للعلتی, ادخال داخل کرنا, البعیر اونٹ کا, فی المسجد مسجد میں, للعلتی علت کہتے ہیں وجہ کو, بیماری کو بھی علیل کہتے ہیں نا, تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. تو یعنی اگر کبھی مجبوری پر ہو اور ہم کچی مسجد, اب یہ نہیں کہ آج کل کی امریکہ کی خوبصورت مسجدیں کارپیٹڈ اور آپ اپنی گاڑی اندر لے آئیں کہ جی آج کا تو اونٹ گاڑی ہے, یا اونٹ ہی لے آئیں یا کچھ اور ہی لے آئیں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ باہر کچی مسجدیں جیسے آج بھی گاؤں میں ہو سکتی ہیں, کھلے میدان ہوتے ہیں باہر, بڑے بڑے صحن, اندر جا کے مسجد ہے, تو اس طرح راستوں میں بعض دفعہ ایسی مسجدیں ہوتی ہیں, تو اس کے اندر اگر اونٹ کو لانا پڑے تو لا سکتے ہیں. کیسے, آئیے دیکھتے ہیں. عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے شکوہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, انی اشتکی, تو میں نے کس چیز کا شکوہ کیا, بیماری کا, یعنی بیمار تھی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیماری کا شکوہ اللہ کے نبی سے کیا. قالا, تو آپ نے فرمایا, توفی من وراء الناس وانت راکبت, کہ تو طواف کر لے جبکہ تو پیچھے رہے لوگوں سے اور تو سوار ہو, یعنی تو سواری پر بیٹھ کر پیچھے پیچھے طواف کر لے, سم سے آگے نہ ہو بلکہ پیچھے رہے. لہذا فتوفتو, پس میں نے سوار کر ہو کر طواف کر لیا. و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یصلی الی جنب البیت, نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے پہلو میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نماز میں وہاں بیت اللہ میں ایک سائڈ پہ نماز پڑھ رہے تھے. یقرأ بالطور و کتاب مستور, اور آپ اس وقت سورت بطور کی تلاوت فرما رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب حضرت ام سلمہ نے طواف کیا تو وہ اونٹ پہ سوار تھی نا, تو حرم کے اندر آ گیا نا. اب آج کل تو نہیں آنے دیں گے, پچھلی تصویریں دیکھے تو یہ پاسبل تھا, کچا فرش ہوتا تھا, تو گویا کہ حلال جانور کو مسجد یا بیت اللہ کی حد میں لایا جا سکتا ہے, شرط یہ کہ مسجد کے گندا ہونے کا اندیشہ نہ ہو. جیسا کہ آج کے دور میں ہوگا تو اوائڈ کیا جائے گا, لیکن کسی مجبوری کے تحت پھر لانا پڑے تو لایا جائے گا. اگلا باب, اس کا نام امام بخاری نے نہیں لکھا, اور ایسا کب ہوتا ہے جب ان کو اس حدیث میں کوئی ایک ٹاپک سے زیادہ دکھیں چیزیں جس کو وہ ایک نام کے اندر نہ لانا چاہیں, تو امام بخاری پھر ایسی باب جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں صرف نمبر کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے. ان انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی رات کے وقت نکلے جبکہ وہ اندھیری تھی, اندھیری رات میں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے. یعنی آپ کے دو صحابہ آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے, یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, اب وہاں سے نکلے. وما ہما مثل المصباحین, تو ان دونوں کے پاس دو چراغ بھی تھے جو ان کے ساتھ تھے. یدی آنی بین ایدیہما, جو ان کے آگے آگے روشنی دے رہے تھے. فلم مفترقہ, پس جب وہ دونوں الگ ہو گئے. سارا ما کل واحد منہما واحد, تو ان میں سے ہر ایک الگ ہو گیا, تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ ہو گیا. حتی اتا اہلہ, حتی کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. اب اسے کیا پتا چلا کہ جب دونوں ساتھ تھے تو دو چراغ تھے, تو ساتھ ہی تو یہ نہیں کیا ساتھ جا رہے تھے تو ایک آگے جائے ایک پیچھے جائے, نہیں, دو چراغ کی روشنی ایک سے ایک زیادہ ہوگی نا, تو دونوں سے دونوں نے فائدہ لے لیا. پھر اس کے بعد جب راستہ بدلا, سفر کا ٹریک چینج ہوا, تو دونوں ایک ایک لے گئے. تو اس میں ایک تو آپ کو بہت ہی خوبصورت ان کا آپس کا تعاون تعلق دکھ رہا ہے, دوسرا آپ کو اس میں کیا دکھے گا, اندھیری راتوں میں مسجد میں آنے کی فضیلت. آج کدھر ہیں وہ جو راتوں کو آتے ہیں؟ آپ کہیں گے بہت تھے ماشاء اللہ, کہاں تھے, رمضان میں تھے, اب کدھر گئے؟ تو اب اس وقت ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ اندھیری رات میں مسجد میں جانا, اس کو آپ اگر تاک راتوں کے ساتھ جوڑیں تو چونکہ آج کی ہماری کلاس رمضان کے بعد ہو رہی ہے, تو یہ چیز ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو دن تو دن, راتوں کو بھی مسجدیں آباد ہوتی ہیں, لیکن جب رمضان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح بھی معلوم ہے, اور یہ ایک ایسی تکلیف کی چیز ہے کہ جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب بھی کبھی ہم اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں تو ساتھ یہ سوال کریں کہ کیا ہم صرف رمضان کے مسلم ہیں یا ہم حقیقت میں 24/7 کے مسلم ہیں. امت مسلمہ کے حالات کب بدلیں گے؟ جب وہ رمضان کے بعد بھی رمضان جیسے ہی حالات سے دو چار ہوں گے. ادروائز آپ دیکھیے کہ رمضان آئے گا تو ہمارا ایک فیس دکھتا ہے, جب رمضان چلا جاتا ہے تو ہم دوسرے روپ میں آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی نیو مسلم, یعنی ہو سکتا ہے کوئی اسلام کی طرف انکلائنڈ شخص ہمیں آبزرو کر رہا ہو کہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, راتوں کو بھی جاتے ہیں, اٹھتے بھی ہیں, دن کو بھی جاتے ہیں اور بہت ہی نائس ہیں. ایک دم عید آ گئی, جب عید آ گئی تو پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ تو دین ہی بدل گیا. تو خود بخود ہم ان کو موقع دیں گے نا کہ رمضان میں کچھ اور طرح کی زندگی ہونی چاہیے اور غیر رمضان میں کچھ اور کی طرح کی ہونی چاہیے. یہ کیٹ کسی نے بھیجا, نظروں سے گزرا, پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور دعا کر لیں گے کہ اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو روشن کرنے والا بنا دے, خاص طور پہ رات کی نمازوں میں. نوٹس کیا ہے؟ یہ قسم کا نوٹس بنا ہوا جیسے دیواروں پہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں, نوٹس گمشدہ نمازیوں کی تلاش. ماہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد بہت سے نمازی مسجدوں سے لاپتہ ہو گئے. آخری بار انہیں عیدگاہ اور جامع مسجد میں دیکھا گیا, یعنی آخری بار ان کو عیدگاہ میں دیکھا گیا یا جامع مسجد میں دیکھا گیا؟ سوچیے ذرا کس لیے دیکھا گیا تھا. سب کو پتا عید کی نماز, اور عید کی نماز کا اختتام کتنا ہوتا ہے. اس دن فجر پہ بھی شاید 10-12 ہی لوگ مسجد میں ہوں, لیکن عید کی نماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں مسلمان دکھتے ہیں. وجہ کیا؟ کہ عید کی نماز ٹریڈیشن ہے, اور اس کے لیے تو جھگڑے بھی بہت ہوں گے, کب پڑھنی کب پڑھنی, کس کی کدھر, لیکن فرض نمازیں چھوڑ دی گئیں. تو لہذا اس کے بعد کسی مسجد میں نظر نہیں آئے. تمام علماء کرام نے نمازیوں کے اغوا ہونے کا اندیشہ بتایا ہے. انہیں اس جرم کے پیچھے شیطان کے ماسٹر مائنڈ سرگنا یعنی ابلیس کے ہاتھ کے ہونے کا شک ہے. جس کسی کو رمضان المبارک میں کھوئے ہوئے نمازی ملیں تو براہ کرم قریب کی مسجد میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ سے اجر پائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاری انعام ملے گا. پھر نیچے لکھا ہوا, پیارے نمازیوں, تم جہاں کہیں بھی ہو اذان کو سنتے ہی فوراً مسجد میں آ جاؤ تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. مسجد کے صحن میں بچھائی گئی صفیں تمہارا بےتابی سے انتظار کر رہی ہیں, اور دن میں 5 مرتبہ مؤذن تمہیں اللہ کے نام کا واسطہ دے کر درد بھری آواز میں پکارتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, یعنی حی علی الفلاح. خدا را اللہ کے باغی نہ بنو, حلال اور حرام اور پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھو. پیارے نمازیوں, یہ اشتہار پڑھتے ہی فوراً مسجد میں آ جاؤ. تو اب آپ کو اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ راتوں کی نمازیں اور راتوں میں مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے تھے. آج رمضان میں تو بہت سے مرد بھی کہ عورتیں بھی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ بچے آئیں تو کھیلتے کودتے ہی رہ جائیں اور عورتیں آئیں تو کچھ عبادت, کچھ کھانا پینا, کچھ باتیں, کچھ عید کی تیاریاں. لیکن چلیے مسجدوں میں رونق تو محسوس ہوتی ہے. تو آئیے درد بھری دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مسجدوں کو جس طرح رمضان میں تو بھر دیتا ہے مسلمانوں سے, اسی طرح غیر رمضان میں بھی اس کو بھر دے. اگلا باب دیکھیں گے, مسجد میں کھڑکی اور گزرگاہ رکھنا. الخوخۃ والممر فی المسجد. خوخا کہتے ہیں کھڑکی کو, ممر ہے مرہ یا مرو سے چلنے کی جگہ, یعنی کوئی ایسا راستہ ہو کہ جہاں سے گزر کر لوگ دوسری طرف جا سکیں تو اس کی کوئی قباحت نہیں ہے. حدیث ہے نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین دنیا و بین ما عندہ. بے شک اللہ نے اختیار دی, جو خیر ہے نا اسی سے اردو میں لفظ اختیار بھی ہے, ٹو چوز, اور آیت تحیر بھی ہے نا سورۃ الاحزاب میں اللہ کے نبی کے ازواج کے ناطے سے جو آیت اتری, تو چوز کرنا یعنی چن لے کوئی ایک بندہ دنیا میں سے یا اس کے علاوہ ہے, بین ما عندہ یا جو اللہ کے پاس ہے فختار ما عند اللہ تو اس نے چن لیا جو کچھ اللہ کے پاس ہے. اب اللہ کے نبی نے یہ بتایا نہیں کہ یہ بندہ کون تھا لیکن ابو بکر کی فہم اور فراست دیکھیے. فبقا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو رو پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقل تو فی نفسی تو پس میں نے اپنے نفس میں کہا ما یب کی حاضر شیخ اس بوڑھے کو کون سی چیز رلا رہی ہے یعنی وہ نہیں سمجھ سکے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں. این یقین اللہ خیر ابدم بین دنیا و بین ما عندہ فاختار ما عند اللہ. بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کو پسند کر لیا تو بھلے اس میں رونے کی کیا بات ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا وکان ابو بکر عالمنا ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے یعنی ان کا فہم اور ان کی فراست بہت زیادہ تھی. اور پتہ چلا قال فرمایا یا ابو بکر لا تبکی تبکی کی اے ابو بکر آپ کو کس بات نے رلایا. ان امن الناس علی فی صحبتی وما لی ابو بکر اور ابو بکر جو تھے ہم میں سے سب سے زیادہ امین بھی لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور اپنے مال میں بھی ابو بکر ہی آگے تھے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ اُمَّتِي اور اگر میں بناتا کسی کو خلیل اپنی امت میں سے لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ تو میں ابو بکر کو بناتا لیکن وَلَكِنْ أَخُوَّتُ لیکن میری ان سے اخوت الاسلام اسلام میں وَمَوَدَّتُهُ اور ان سے محبت ہے. لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ پھر مسجد میں ہر دروازہ جو تھا اس کو بند کر دیا گیا الا باب ابی بکرین سوائے ابو بکر کے دروازے کے. سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. دیکھیے کہ ابو بکر صدیق کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی کی اس مثال سے کہ یہاں آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اختیار کرنے سے مراد یہ کہ آپ نے اب اس دنیا سے کی بجائے آخرت کو چوز کر لیا. اور ابو بکر کو اتنی اس چیز سے مطلب تکلیف ہوئی کہ آپ رو ہی پڑے خوشی سے رو پڑے تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو سمجھایا کہ ابو بکر آپ مت روئیے. لا یا ابو بکر لا تبکی کی یہاں تھوڑا سا ترجمے کو چینج کر لیجئے گا. یا ابو بکر اللہ کے نبی قالا کا جو لفظ ہے نا اللہ کے نبی کے لیے قالا فرمایا نبی نے یا ابو بکر اے ابو بکر لا تبکی مت روئیے آپ مت روئیے ابو بکر آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فرمایا آپ نے یہ اب سارے الفاظ حدیث کے ہیں ان نہ بے شک امن ناسی علیہ فی صحبتی ہی و مالی ابو بکرن فرمایا کہ جس شخص کا لوگوں میں سے مال اور صحبت کے اعتبار سے مجھ پر زیادہ بوجھ ابو بکر کے اتنا کسی اور کا نہیں ہے. باقی روایت ویسے ہی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو کریڈٹ دیا ان کی خوبیوں کا. اور دوسری بات ہے کہ ان کی طرف سے دروازہ کھلا چھوڑ دینا خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ آپ نماز پڑھانے جب آیا کریں گے تو آپ کو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ دیکھیے کتنے خاموش اشتہار ایک خاموش اشارے تھے. اللہ کے نبی نے کھل کے کیوں نہیں کہہ دیا اپنی زندگی میں کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ بنیں گے. یہ بھی تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں نا. صحابہ کا ٹیسٹ تھا. ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے پھر تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ چوں کرتا. اللہ کے نبی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد میرے صحابہ کس طرح سے ان اشاروں کو سمجھتے ہیں. اور اس سے ایک اور بات پتا چلتی کہ لیڈر کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اس طرح آزماتے رہنا چاہیے. اچھا میں تو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ بتائیے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے اگر ہر چیز سپون فیڈنگ کی طرح ہونا تو پھر کیا ہوگا. یہی کچھ ہوگا نا جو کچھ ہوتا ہے. پھر لوگ اپنا دماغ یوز نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے طریقہ تعلیم میں یہ بات تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی برین یوز کرنے کی دعوت دیتے تھے. آپ ماں باپ ہونے کے ناطے یا ٹیچر ہونے کے ناطے اسی اصول کو اپنائیے ورنہ آپ کے بچے اور آپ کے اسٹوڈینٹس کبھی بھی دین میں اور دنیا کے معاملات میں آپ سے آگے نہیں جائیں گے نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ نے ہمیشہ ان کے اوپر بات ڈال دی اور ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحم کر دے اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے یہ ساری چیزیں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مسجد کی بات کیسے ہوئی, تو دروازے کی بات ہوگی. اصل میں آپ کے اس ٹاپک سے اس سے ریلیونٹ چیز کیا تھی کہ اس میں دروازہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دروازے تو تھے, تو آج بھی اگر کسی کو ضرورتاً کوئی امام مسجد ہے یا مسجد کی کوئی مینجمنٹ ہے, کوئی آفس ہے, کوئی اس طرح کے کاموں کے, تو اس کے ڈورز کھلے ہو سکتے. یعنی وہ حصہ پھر مسجد نہیں کہلائے گا. مسجد کی جہاں سے نیت کی جاتی ہے نا, وہاں سے ہی مسجد ہوگی. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. خاص طور پہ جب آپ ویسٹ میں آتے ہیں تو یہاں مسجدیں آپ کو ڈفرینٹ طرح سے سرو کرتی دکھتی ہیں. پاکستان میں تو عموماً مسجدیں صرف مسجد کے لیے ہوتی ہیں نا, تو ہم فوراً کہتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جا سکتے, مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتے. جبکہ اگر آپ ویسٹرن سٹائل میں دیکھیے گا تو وہاں مسجدوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح مختلف کام ہے, کھانے بھی پکتے ہیں اور کھانے رکھتے بھی ہیں اور ڈائننگ ایریا اور بچوں کے, تو پھر مسجد کا اطلاق اس اسپرنگ روم میں ہوگا جس کو ایوری ڈے پانچ وقت مسجد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. باقی بوقت ضرورت نماز کہیں بھی پڑھی جا سکے, وہ تو ہم اپنے گھروں میں بھی پڑھتے ہیں. تو پھر ایسے حصے میں انسان جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں دوسرے نہیں جا سکتے تو وہ انسان وہاں بھی جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں تو انسان ہر کیفیت میں ہوتا ہے نا. اسی کی طرف اشارہ ہے. اگلی حدیث دیکھیے گا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ, نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس میں آپ فوت ہو گئے, عاصبا راسہ بخرقتن, کہ آپ کے سر پر ایک پٹی بندی ہوئی تھی. یعنی درد کی وجہ سے, سر کے درد کی وجہ سے آپ نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی. فقعد على المنبر, پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے. فحمد اللہ, پھر آپ نے اللہ کی حمد کی. وثنا علیہ, اور اس کی ثنا بیان کی. ثم, پھر اس کے بعد فرمایا, قال فرما, انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ, فرمایا کہ اپنی جان اور مال کو مجھ پر ابو بکر صدیق سے زیادہ اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا, جو قحافہ کے بیٹے ہیں. ولو کنت متخذا من الناس خلیلا, اگر میں ہوتا لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنانے والا, لتخذت ابا بکر خلیلا, تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. ولقن خلت الاسلام افضل, اسلام کی خلت یعنی اسلامی دوستی جو ہے وہ بہتر ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہے. سد انی کل خوخت فی حاضر المسجدی, بس بند کر دو ہر کھڑکی کو جو اس مسجد میں کھلتی ہے, سوائے غیر خوخت ابی بکرین, ابو بکر کی کھڑکی کے بغیر. اب آپ دیکھیں اس میں آپ کو ایک نیا لفظ لکھا نا, خوخہ عربی کا, جو آپ لوگ ہم عام بولتے ہیں کھڑکی ونڈو, تو اس کو الگ کر لیں. اسی طرح حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو چھوٹے چھوٹے اگر عربی اسپوکن عربی کے لفظ یاد آ جائیں تو ہو جائیں تو کیا بری بات ہے. کبھی سعودی عرب میں جائیں اور کھڑکی کو بند کروانی ہو تو کیا کہیں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اس میں. ہاں, تو بہر اس حدیث میں بھی بالکل وہی اشارہ جو کہ اوپر کی حدیث میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو نامینیٹ کیا, اور دوسری بات ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کھڑکیاں تھیں اور بعد میں بھی ابو بکر کے گھر کی طرف کا دروازہ کھلا رکھا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جو شخص بنیادوں میں آ جاتا ہے نا کسی بھی دین کے کام کی, اس کا حق ہمیشہ رہتا ہے. بہت سارے لوگ آتے اور جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو قائم رکھتا ہے. پھر ایک اور سوال ہے کہ کیا مسجدوں کے دروازوں پہ تالے لگائے جا سکتے ہیں, چٹخنیاں لگائی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم رات دو بجے بھی آئیں تو مسجد کھلی, اور بہت مائن کرتے ہیں جب مسجد والے مسجد بند کر دیں. تو آپ دیکھیے کہ مینجمنٹ کے تحت اور سیکیورٹی پرپز سے مختلف اوقات میں مسجد کو بند کرنا جائز ہے. اس کی دلیل دیکھیں گے. ابواب والغلق للکعبۃ والمساجد, کعبہ کے اور دوسری مسجدوں کے دروازوں کو تالے لگا دینا ضرورت کے وقت, ٹھیک ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدیم مکہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے, فدعا عثمان بن طلحہ, تو آپ نے بلایا عثمان بن طلحہ کو. کیوں بلائے؟ کیونکہ ان کے پاس چابی ہوتی تھی, یہ چابی بردار تھے, خاندانی طور پہ پیچھے سے چابی شروع سے ان کے پاس ہی آتی رہی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا ففتح الباب, تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بلال و اسامۃ بن زید و عثمان بن طلحہ, پھر اللہ کے نبی بلال, اسامہ اور عثمان بن طلحہ اندر گئے. ثم اغلق الباب, پھر دروازہ بند کر لیا گیا. یہاں ذرا نصیب دیکھیے گا اور ذرا شاہی پروٹوکول تو دیکھیں. آج ہم کہتے ہیں بڑے لوگوں کے لیے کھلے گا, عام لوگوں کے لیے نہیں کھلے گا, مینجمنٹ کا ایشو ہے تو اور بات ہے, لیکن اگر آنر اور کسی کی بڑائی کی بات ہے تو یہاں دیکھ لیجئے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا جہان کے بادشاہوں سے بھی بڑا مقام تھا آپ کا, پھر بلال غلام کالے رنگ کے حبشی, اسامہ کون ہے, غلام کے بیٹے, اور عثمان بن طلحہ کے پاس تو چابی تھی. تو کیا پروٹوکول ہے, ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, حتیٰ کہ دیکھیے کہ ابو بکر کے لیے بھی نہیں کھولا جن کا مقام بہت ہے, تو جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وہ آنر اس کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, دروازہ بند کر دیا گیا. فلبی صفی ہی ساعتن, پس وہ رہے اس کے اندر تھوڑی دیر, یعنی کچھ گھڑی وہاں رہے. ثم خرجو, پھر سب نکل آئے باہر, جو بھی اندر گئے تھے سب نکل آئے. قال ابن عمر, خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, فبدرتو فسألت بلالن, کہتے ہیں کہ میں جلدی سے اٹھا اور بلال سے جا کر پوچھا, یعنی سسپنس ہوگا نا, اگر آج آپ میں سے کوئی جائے تو لوگ اس سے پوچھیں گے چندر کیا دیکھا کیسا تھا, اور لوگ اتنا روئیں گے پتہ چلے اتنا رو نماز پہ روتے کہ میری جماعت سے نماز ہو جائے تو گھر سے اٹھ کر مسجد تک تو پہنچ جاتے, لیکن چونکہ خانہ کعبہ کے اندر جا نہیں سکتے تو شیطان یہ عمل بڑا حسین کر کے دکھاتا ہے بعض اوقات. تو خیر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا اور میں نے پوچھا بلال سے کہ بھائی اندر کیا ہوا ذرا بتا دیں. فقال, تو فرمایا بلال نے, صلفی ہی, نماز پڑھی آپ نے اس میں, یعنی اللہ کے نبی نے اندر جا کر نماز پڑھی. فقلت فی ہی, میں نے پھر پوچھا کس مقام پر, کہاں پڑھی. قال بین الاسواتنتین, بین الاسواتنتین, کہا دو ستونوں کے درمیان میں. قال ابن عمر, تو ابن عمر کہتے ہیں, فذهب علی ان اسأله کم صلی, کہتے ہیں یہ بات تو پوچھنے سے ہی رہ گئی کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی تھی. جن لوگوں نے خانہ کعبہ کا اندر سے کوئی منظر دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ اندر پلرز ہیں, تو یہ ان دو پلرز کا اشارہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں. اور اصل میں کوسچن یہ کیوں اٹھتا ہے کہ باہر تو ہم نماز پڑھتے ہیں خاص ڈائریکشن میں قبلے کی طرف, چاروں طرف گھومتے ہیں تو قبلہ ہی مڈل میں ہوتا ہے, لیکن جب اندر جائیں تو منہ کدھر کیا جائے, تو یہ اس کی ڈائریکشن انہوں نے بتائی تھی. تو گویا کہ پھر پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی لاک کیا جاتا تھا, تو پھر کسی اور مسجد کے دروازے کو بھی لاک کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, لیکن صحابہ کرام ان کے بارے میں کتنے کیوریس ہوتے تھے کہ ہم کوئی کام سنت سے ہٹ کر نہ کریں, اپنے لیے خود سے کوئی معیار قائم نہ کریں. اگلا باب دیکھیے گا, الخلق والجلوس فی المسجد, مسجد میں حلقے بنانا اور بیٹھنا. حلق آپ سمجھتے ہیں جیسے سرکل میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں, بعض تو ذکر اذکار کرتے ہیں, بعض درس و تدرس کرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے آئیے دیکھتے ہیں. عنہ رضی اللہ عنہ, یعنی وہ صحابی جن کا اوپر ذکر تھا, یعنی ابن عمر, انہی سے یہ روایت ہے. قال, فرماتے ہیں, سال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی المنبری, رسول اللہ نے ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوئے ایک شخص, جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے تو آپ سے ایک شخص نے سوال کیا, ما ترا فی صلاۃ اللیل, کیا پوچھا, رات کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے, اشارہ تھا رات کی تہجد. قال, فرمایا, مسنا مسنا, دو دو رکعتیں ادا کی جائیں گی. فاذا خشی الصبح, پھر جب تمہیں خدشہ ہو کہ صبح قریب ہے, آنے والی ہے صبح, صل واحدۃ, تو ایک رکعت پڑھ لو, یعنی وتر, رات کو دو دو نفل پڑھتے رہو اور جب فجر کا وقت قریب آ جائے تو ایک وتر پڑھ کر اس کو تک کر دو. فاوترت له ما صلى, اور پڑھے باقی ساری نماز کو وتر کر دے گی. ابن عمر کہتے ہیں, یعنی حضرت وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ, تو وہ کہا کرتے تھے, اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا, رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو، فَإِنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ، کیونکہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے. اس حدیث سے وتر کی ایک رکعت کا ثبوت ملتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں تین پڑھ لو، پانچ بھی نہیں لوگ پڑھتے، بس تین ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ دیکھیں وتر ہے آڈ، سارے دن کی جو نمازیں ہیں نا اس کو مغرب کی تین فرض جو ہے نا وہ آڈ کر دیتے ہیں. اسی طرح رات کی نماز عشاء کی ہوتی ہے، تو رات کی نماز کو آڈ کرنے کے لیے وتر کے ساتھ اس کو آڈ کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اس سے پتا چلا کہ دن کی آخری نماز اور رات کی آخری نماز آڈ ہو، اور اللہ کو آڈ نمبر پسند ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے گا اگلا باب کیا ہے، استلقاء فی المسجد، مسجد میں چت لیٹنا، بالکل سیدھا کا سیدھا لیٹ جانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ عن عبداللہ ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ انہ را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد وادیا احد رجلیہ علی الاخرى، انہوں نے اللہ کے نبی کو مسجد میں چت لیٹے اور پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا. اب یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ جب اس صورت میں ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ستر کھلے گا تو ایسا نہیں لیٹ سکتے، اور پاؤں کو پاؤں پر رکھا جائے تو ستر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. ہاں پاؤں اگر پاؤں کو گھٹنے پر رکھا جائے تو ستر کھلتا ہے. تو گویا کہ کبھی ریلیکسیشن کے لیے بھی انسان اس طرح سے لیٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دیکھیے بعض دفعہ مسجد میں بہت سختی ہوتی ہے نا، پابندی بہت لگتی ہے. ایسی کسی کا سن رہی تھی کہ وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں تھے اور شاید دن کا وقت تھا یا سو رہے تھے روزے میں، تو ایک دم ان کو کسی کے ایسے غصے میں ٹھوکرے ان کے پیٹ پہ، جیسے ایک پاؤں سے اٹھاتے ہیں نا اٹھانے کی فیلنگ آئی، تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھ گیا کہ میں نے کیا کیا. تو بڑے غصے میں کوئی کہہ رہا تھا کہ تم دیکھو تمہاری بیک جو ہے وہ قرآن پاک کے ریک، قرآن پاک جو رکھے ہوئے ان کے ریکس کی طرف ہو رہی ہے، تو تم تو بڑی بےزتی کر رہے ہو. تو مطلب ان کا یہ ایک بٹر ایکسپیرینس تھا کہ دیکھے مسجد میں ایک بھوکا شخص اعتکاف کی حالت میں، سونے میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی بیگ کدھر گئی، فرنٹ کدھر گیا. تو اگر نماز مسجدوں میں اس طریقے سے لوگوں سے بہیو کیا جائے تو کیا یہ اسلام کا مزاج بنتا ہے؟ تو ہمیشہ پیار سے بات کریں. کبھی بھی دیکھے اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین لوزنگ اے پرسن. کسی انسان کو آپ کھو دیں وہ اگلی دفعہ آپ کی مسجد میں ہی نہ آئے، تو آپ کو ان رولز نے اور ان اصولوں نے کیا دیا جو آپ نے بنا لیا اور جن کو آپ نے قائم کیا. تو ہمیشہ اس چیز کو بہتر طریقے سے رکھیں، اور یہ چیزیں پھر لوگوں کو آپ کی مسجدوں سے ٹرن اوے کر دیتی ہیں. لوگ مسجد کو بالکل ایک الگ چیز سمجھ کر پھر اس طرح کے کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا پھر جب وقت ہوگا تو جائیں گے، اور رمضان تو چلے رمضان ہے، اس کے بعد تو پھر جمعے کی نماز ہی پوری پڑھ لے تو بہت نمازی سمجھا جائے گا وہ شخص آج کے دور میں جو جمعے کو وقت پہ جا کے مسجد میں پڑھے. پانچ نمازیں تو کھوتی جا رہی ہیں. تو ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم مسجدوں میں کس طرح سے لوگوں سے بیہیو کرتے ہیں، اور مسجد سے مراد پھر ہر طرح کے دینی ادارے بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لیے بہترین معاملہ کرے. آئیے آج کے اس سیشن کی آخری حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ الصلاۃ فی مسجد السوق، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، صلاۃ الجمیع تزید علی صلاته فی بیته و صلاته فی سوقه 25 درجہ. آپ نے فرمایا نماز با جماعت گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 25 ٹائم زیادہ. اس لیے کہ جب کوئی شخص، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور بہت ہی اچھا وضو کرے، پھر اس کے بعد وہ اتل مسجدہ، اور مسجد میں آئے، لا یرید الا الصلاۃ، کوئی اور ارادہ نہ ہو سوائے نماز کے، یعنی اور بھی تو ریزنز ہوتی ہیں نا، وہ نہ ہو صرف نماز کا ارادہ ہو، لم یخطو خطوتن الا رفعہ اللہ بها درجتن، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، حتی یدخل المسجدہ، یہاں تک کہ جب تک وہ داخل ہو جائے مسجد میں. وحتی عنہ خطیتن، یہ شاید چھٹ گیا تھا، وحتی عنہ خطیتن، اور دور کرتا ہے اس کی ایک خطا کو، حتی یہاں تک کہ یدخل المسجدہ، جبکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں. فإذا دخل المسجدہ، پھر جب وہ داخل ہو گیا مسجد میں، کان فی صلاۃ ما کان تحبسہ، جب وہ مسجد میں چلا گیا تو اب اس کو وہاں نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک وہ وہاں بیٹھا رہے. سبحان اللہ. وتصلی یعنی علیہ الملائکۃ, تو فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. ما دام فی مجلسہ اللذی یصلی فیہ, گویا کہ مطلب جب تک وہ اس مسجد میں رہے گا اللہ کے فرشتوں کی دعائیں بھی پاتا رہے گا. اور وہ دعا کیا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہو, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اللہم ارحمہ, اور اللہ اس پہ رحم کر دے, ما لم یحدث فیہ, جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پیار سے مسجدوں کی رغبت دلائی گئی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی مسجدوں سے محبت دے دے, بہترین طریقے سے ان مسجدوں کو آباد کریں, مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھیں, اور جتنا زیادہ ہمارا دل مسجدوں میں اٹکا رہے گا اتنا ہمارا رب ہم سے مہربان ہوگا. تو یہ تھا آج کا ہمارا حصہ دعاؤں میں مسجد یا نماز کے باب میں. آپ لوگ کوئی کوشچن کرنا چاہیں جو آپ نے سنی بات, تو موسٹ ویلکم, آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی شیئرنگ, کوئی کوشچن, ایوری تھنگ از ویلکم. یہ ایک لکھتی ہیں کہ ایک منٹ جی پڑھ لوں, کیا بچوں کو بھاگنے دوڑنے سے روک سکتے ہیں مسجد میں؟ نہ صرف یہ کہ روک سکتے ہیں بلکہ روکنا چاہیے. یہ انتہائی بیٹر ایکسپیرینسز رمضان میں بھی ہوئے. مسجدوں میں بچے اس طرح بھاگتے دوڑتے ہیں جیسے کوئی پارکنگ لاٹ ہے. دیکھیے اپنے بچے کو اپنے پاس رکھے, سمپل بات ہے, لاکھ بیبی سٹرز ہوں وہاں, اگر ہر ماں اپنے بچے کو انوالو کرنے کے لیے چیزیں ساتھ رکھے, خود بیٹھے, اور ماشاء اللہ ادھر تو اتنی مسجدیں ہیں کہ ہر جگہ ماؤں کے لیے جگہ بھی ہے. اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ شور نہیں کرے, بالکل چونچا نہیں کراتے, اور مینجمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے, پھر آپ مین روم میں ان کو لے کے بیٹھ جائیں. ادروائز پھر آپ اپنے بچے کو لیے قربانی دیں اور خود اس حصے میں بیٹھے جائیں. اور یہ بھی نہ کر سکیں, آپ کو لگتا ہے بچے بہت کوائٹ ہیں, تو بیبی سیٹنگ میں ان کو رکھیں اور ان پہ نظر رکھیں تاکہ وہ باہر آئیں یا دوڑیں بھاگیں تو آپ ان کو روکیں. کیونکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ بچہ اپنی ماں ہی کی سنتا ہے. دوسرا ذرا سی بات کرے گا نا بچہ یوں بھاواں روئے گا کہ پتہ نہیں اس کو کیا کہہ دیا. What is the باب related to حدیث؟ اس میں ڈفرنٹ فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ زیادہ مسجدوں کی باتیں تھیں اور مسجد کے ایٹیکیٹ سے, اس لیے پھر اس میں ظاہر مسجد ہے تو اس کے ساتھ نمازیں بھی تھیں. تو امام بخاری نے اس کو اسی ٹاپک میں ڈال دیا جس میں ہم نے اس کو پڑھا. عورت کے لیے بھی سیم اجر ہے؟ جی بالکل سیم اجر ہے, عورت کا اجر کم نہیں ہوتا. ہاں بس اتنا کہہ لیں کہ عورت پہ فرض نہیں ہے, مردوں پہ واجب ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز یہ بھی ہے کہ جب بھی مسجدوں میں جائیں اس سے پہلے سے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کریں. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھتے ہیں, تو بچوں کو پہلے سے سمجھاتے ہیں, دیکھو چیزیں آنٹی کی خراب نہیں کرنا, توڑنا نہیں, بھاگنا نہیں. تو مسجدوں میں جاتے ہوئے بھی بتائیں کہ بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں جا کے عجیب و غریب نہیں کرنا. جی پلے گراؤنڈز بنائے ہوتے ہیں, باہر بھی سب کچھ ہوتا ہے, ایک ہلا چلا ہلچل ہی ہوتی ہے, بس بچوں کو روحانیت دے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اندر قرآن چل رہا اور سورہ غاشیہ چل رہی ہے اور باہر ہمارے جوان چٹ چٹ کریں اور ادھر ادھر پھریں تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے. انشاءاللہ. اوکے میں دیکھ لیتی ہوں. 297 کا ٹاپک, اچھا آپ پوچھ رہی ہیں کہ اس ٹاپک میں کیا تھا, ایک منٹ دیکھ لیں. 297 حدیث جو انہوں نے پوچھی ہے, جی مسجد میں ہلکے بندھانا کہ ایک رات کی نماز کے آپ کا. ہاں جی یہ ٹاپک کے ساتھ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مسجد میں ہلکے بندھانا اور بیٹھنا ہے. اب یہاں دیکھیے, یہاں ایک چھوٹا سا فرق سمجھ لیجئے کہ یہ ہم مختصر بخاری پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جب اس کو مختصر کی گئی, اس کو طویل چیک کر لیجئے, 8 جلدوں کی یا 9 جلدوں کی دونوں ہیں, انگلش اردو کی جو بخاری اس میں چیک کیجئے, ڈیفینیٹلی اس ٹاپک میں کوئی نہ کوئی ایسی حدیث ہوگی. یہاں اس کو حذف کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ وہ بات پہلے سے گزر چکی تھی یا اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس ٹاپک کے اندر ضرور کوئی ایسی حدیث ہوگی. جی بالکل, بہت شور ہوتا ہے, ایون اس طرح نیبرز بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, بچے باہر, بالکل بہت کچھ ہوتا ہے. بس میں تو وہ کہتی ہوں کہ داد دوں گی ان لوگوں کو جو بچوں کو ساتھ ہینڈل کرتے ہیں اور 2-2, 3-3 سو لوگوں کو روز افطاری میں کھانے بھی کھلاتے ہیں اور صفائیاں بھی کرتے ہیں اور عشاء تک صبر کرتے ہیں, بڑی بات ہے. لیکن یہ ماؤں کا اپنا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے. Is it more preferable for women to pray at home as compared to... دیکھیے عورت کا اصل مسئلہ نماز نہیں ہے, اس کا مسئلہ پردہ ہے. عورت باہر جائے گی تو حجاب لباس اور ان ساری پابندیوں کو کر کے جائے گی، یہ کر کے جائے گی تو پھر تو ڈیفینیٹ اس کو بھی اجر اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ یہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی اور باہر جانے میں مثال آدھی رات کو اکیلے جانا پڑ رہا ہے، میاں نہیں جا رہے اکیلی جا رہی ہے، تو جہاں عورت کی عورت پنے کو خطرہ ہوگا پھر گھر پڑ لے گی تو زیادہ اجر ہوگا. اور یاد رکھیے کہ مسجد کی جماعت کو عام کرنے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے حالات بدلنے کے لیے. شوڈ وی ایڈوائز
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ جزاک اللہ خیر بحسن الجزا استاذہ جی الحمد للہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں ایکسپلین کر دیا سارا کچھ الحمد للہ نا بہت ہی پیاری احادیث تھی اور الحمد للہ اس طرح کی تھی کہ ساری سیلف ایکسپلینیٹری تھی نا الحمد للہ سب کچھ کلیئر ہے نا جمید آپ سب لوگوں کے لیے بھی کلیئر ہوگا الحمد للہ کوئی اس طرح کا پوائنٹ نہیں ہے کہ نا ہم چھوٹا سا اس کا کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کا کوئی ہوگا ڈاؤٹس بھی ہوں گے تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. حدیث نمبر 290 سے ہم نے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے آپ لوگ ریڈی اس کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو حدیث نمبر 290 سے ہم نے سٹارٹ کیا اس میں ہمیں کیا پتا چلا کہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جن کے بارے میں بتایا نا کہ اس نے تنگ کیا تو آپ کا دل چاہا کہ اس کو باندھ دے لیکن جو امام بخاری نے یہاں پہ لیا کہ قرض دار کو یا کسی اور شرارت ہو تو یہ جائز ہے نا یہ نہیں ہے کہ باندھا جا سکتا ہے اس کو مسجد میں جیسے ہمیں کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے تو لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں باندھا تھا ہے نا تو وہی بات کہ معاف کر دینا بہتر ہے لیکن اگر اس طرح کی ضرورت ہو کہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے نا تو الحمدللہ اس طرح ہمارے پاس حدیث ہوتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کے فتوے دینے سے بچ جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حرام کر دیا تو جب ہم نے اس طرح کی حدیث پڑھی ہوتی ہے تو شرح صدر ہو جاتا ہے نا تو اس طرح کے پھر ہم جو وہ ڈاؤٹ سے بچ جاتے ہیں الحمدللہ ہے نا. اچھا اسی طرح پہ حدیث نمبر 291 میں کیا تھا کہ مسجد میں جو بیمار ہوں تو ان کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کبھی ضرورت ہو اس طرح کی کنڈیشن آ جائے. الحمدللہ ابھی ہمارے پاس تو اس طرح کی نہیں ہے کہ ہاسپٹلز ہیں کچھ لیکن کچھ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی ضرورت پڑے تو مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ بیمار ہو تو ان کا کیمپ لگایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح یہ تھا کہ اونٹ کو لے کے آنا مسجد کے اندر کہ جیسے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا وہ تھی ان کی بیمار تھی تو ان کو یہ کہا ان کو اجازت دی کہ وہ طواف کر سکتی ہیں اونٹ پہ. تو وہی بات ہے کہ اگر ضرورت کبھی پڑے ابھی اس طرح تو نہیں کہ جس طرح کی ہماری مسجدیں ہیں بنی ہوئی ہیں سبحان اللہ سے ان بلڈنگز کے اندر تو نہیں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک لکھا ہے الحمدللہ کہ ضرورت کے وقت جیسے خدا نخواستہ کوئی جنگ کے حالات ہیں کوئی ایمرجنسی کے کنڈیشنز ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے نا الحمدللہ. اسی طرح جانور کو لانے کا بھی کہ حلال جانور کو اندر لایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ پھر حدیث نمبر جو 293 تھی کتنی خوبصورت تھی نا کہ پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں وہ جا رہے تھے نا تو آپ نے دعا کی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو نسلیں ہیں ہمارے جو آج کے جوان ہیں بوڑھے ہیں جو بھی ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ رات کے اندھیروں میں کتنا کم ہوتا ہے نا انفارچونیٹلی صرف رمضان میں ہی ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں باقی دنوں میں سبحان اللہ فجر کی نماز پہ بھی اتنے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی ہم مسجدیں بنا لیتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہوتی نا تو ضرورت کہاں ہے کہ ہمیں وہ پتہ نہیں ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کی احادیث کو عام کریں نا تاکہ لوگوں میں شوق ابھاریں کہ جو ہم نے لاسٹ حدیث میں پڑھا کتنی خوبصورت تھی وہ نا اس کو بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ڈسکس. پھر آگے 294 اور 95 اس میں یہی تھا نا کہ مسجد میں اگر کوئی اس طرح کا ہے کوئی مینجمنٹ کا یا امام ہے تو ان کے گھر کا دروازہ یا کھڑکی بنائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر تک ہے نا لیکن وہ پھر مسجد میں نہیں انکلوڈ ہوگی نا کیونکہ اس میں پھر دوسرے کام سب اس میں آ جا سکتے ہیں باقی لوگ جو ضرورت کے تحت نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ دیکھیں کہ ڈائریکٹ نہیں بتایا اس میں کیا حکمت تھی کہ ڈائریکٹ نہیں بتا دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے بعد خلیفہ ہوں گے اشارتاً بتایا تو کیا وجہ تھی اس میں خلافت کا اشارہ کیا وجہ کیا تھی اس کی کیونکہ انہیں ڈائریکٹ بتایا ہمیں کیا حکمت اساتذہ جی نے بتائی کہ سبحان اللہ صحابہ کا ٹیسٹ ہے نا الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ جیسے ان کو ٹیسٹ تھا ان کا، پھر ان کی ٹریننگ بھی تھی، پارٹ آف ٹریننگ بھی تھی ہے نا کہ وہ اپنا یوز کریں، تو ہمیں بینگ مدر بینگ ٹیچر ہمیں بھی یہ جو ہے حکمت یوز کرنی چاہیے کہ انڈائریکٹلی، تاکہ ان کو بھی سوچنے پہ ان کو بھی ضرورت کے تحت ایکٹ کرنے کی پھر ہو نا، کہ اس طرح سے ہمیں ان کو کرنا چاہیے ٹرین. سبحان اللہ آج آپ نے جو اپنی وکیبلری میں ایک پیارا سا جو ورڈ آپ کو پتا چلا اضافہ ہوا عربک وکیبلری میں، کیا تھا وہ؟ خوختی. کیا ہے خوختی؟ جیسے دروازے تو پتا ہے بابن، تو آج ہم نے خوختی دیکھا، تو انشاءاللہ ہم جیسے اس کو کر سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا خوختی کا؟ ونڈو نا. الحمدللہ پھر آگے جو 296 حدیث تھی اس میں وہی کہ کتنا رش کر رہا تھا نا ہم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر گئے حضرت بلال، اسامہ، عثمان بن رضی اللہ عنہم ہے نا، تو کتنی سعادت کی بات ہے نا یہ. الحمدللہ تو وہ کیا تھا ان کا دیکھیں سٹیٹس اسلام سے، یہاں سے پتہ چلتا ہے نا اسلام میں کہ کس کا درجہ بلند ہے، جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا نا. الحمدللہ. اچھا پھر اسی طرح کے مسجد میں لیٹنا جب اتفاق اعتکاف میں یا اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو، کہ جس طرح جو ان نیسیسری ہمیں ریسٹرکشنز نہیں لگانی چاہیے، کہ اتنی سختی نہ کریں کہ لوگوں کو وہاں پہ آنے سے نہ وہ ہو نا، اس طرح کی کنڈیشنز نہیں کرنی چاہیے نا، کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو رغبت دلانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آگے والی جو حدیث ہے ہمیں اس میں کیا پتا چلا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کتنی نمازوں کا ثواب ہے زیادہ. اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت اس کا تو ایک ایک، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حدیث ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے، لمبی ہے اور اس کو لکھ کے ہمیں آگے اس کو لوگوں کو پہنچانا چاہیے اس حدیث کو نا، کہ 25 ٹائمز مور ریوارڈ ہے اس کا. پھر وضو کرنے کے بعد آپ جا رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے آپ کے لیے ایک نیکی لکھی جا رہی ہے اور آپ کا گناہ مٹایا جا رہا ہے سبحان اللہ. تو کیا یہ مشکل ہے؟ کتنا سمپل طریقہ ہے اس کا اگر ہم اس نیت سے جائیں گے. اور پھر جب تک وہاں بیٹھے ہیں، اور کس نیت سے جا رہے ہیں؟ نماز کی نیت سے. اور جب تک وہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں نا، تو کتنی خوبصورت بات ہے، بہت ہی یہ خوبصورت حدیث ہے. اور پھر یہی کہ جو سازا جی نے ہمیں بتایا کہ بچوں کی ٹریننگ ہمیں بہت ہی زیادہ ان کو شروع سے، انفارچونیٹلی وہ بچے شرارتیں کرتے ہیں جو صرف رمضان میں مسجدوں میں آتے ہیں نا. اگر ہم بچوں کو سارا سال مسجد میں لے کے جائیں گے، ان کی ٹریننگ ہم اس طرح سے کریں گے کہ سبحان اللہ کے جیسے آپ کہیں کس وہی جیسے استاذہ جی نے ایگزامپل دی، کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم ان کو سکھاتے ہیں نا مینرز کے آپ ان کی چیز نہ، تو یہ تو سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے. ہمیں بچوں کو بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ان کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ وہاں جا کے، تاکہ وہ مسجدوں کی روحانیت باقی رہے نا. تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ اگر ہم ہمیشہ بچوں کو لے کے جائیں گے، ان کو عادت ہوگی، ان کو پتا ہوگا، ان کے جس طرح ریفلیکسز بن جاتے ہیں نا کہ ایک جگہ کے یہ ایٹیچیوڈ ہے. لیکن اگر ہم صرف ان کو رمضان میں یا کبھی کبھار عید کے موقع پہ لے کے جا رہے ہیں، پھر ان کو نہیں پتا نا کہ مسجد کے کیا آداب ہیں. تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے ہم خود بھی اس پہ عمل کریں، لوگوں کو بھی ہم اس بات کو بتائیں، اس حدیث کو عام کریں. میرا تو بہت ہی دل ہے کہ انشاءاللہ، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہم انشاءاللہ نیت کریں گے کہ ہم اس کو یاد کریں. کیا خیال ہے آپ لوگ کریں گے؟ کوشش کریں گے آپ لوگ؟ انشاءاللہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ سے ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو ایک ہی گو میں یاد کرنا ہے. ٹیک یور ٹائم، ٹرائی ٹو کہ ہم اس کو سارے اس کو یاد کریں اور اس کو آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک آپ کے لیے چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ لاسٹ والی 299 ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اچھا آپ کا یہ کہ آپ کی جو ان گریڈ لسٹ ہے نا اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، آپ اس کو چیک کریں اپنے. آپ کو سب کو پہلے ای میلز بھیجی گئی ہیں، اس کے پاسورڈ بھی ہوں گے، تو آپ چیک کر لیں. اگر کسی کا نہیں اپڈیٹ ہوئی یا کسی کا نام مسنگ ہے تو آپ پھر اپنا ای میل کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سارے اپنا ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوں گے، اپنی پیئرنگ، اپنی گروپنگ، اپنی شیٹس جو ہیں اس میں انٹر کر رہے ہوں گے، اس کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے، ہے نا. اگر کسی کا رہ گیا تو اس کو ٹرائی کریں کہ اس کو کیچ اپ کر لیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا. چلیے ہمارا کلاس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا انشاءاللہ. ہم آن لائن چیک لسٹ مارکس ہیو بین گڈ ماشاءاللہ، تو یہ آپ لوگ اپنا چیک کریں، ٹھیک ہے. اس کو گروپنگ نہیں ہو رہی آپ کی، آپ کے کس کے ساتھ ہے گروپنگ، آپ پھر ای میل کریں ان کو، آپ ای میل میں بھیجیں تاکہ پھر اس کو چیک کر لیا جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو چلے ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ہم اپنی کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں. اپنا ویکینڈ پہ اپنے پینڈنگ کام پورے، پیئرنگ اینڈ گروپنگ از ڈفرنٹ نا، پیئرنگ آپ کے پیئرز ہیں، اور گروپنگ پھر آپ جب پارا پورا کر کے اپنے گروپ لیڈر کو سناتے ہیں نا، پیئرنگ تو آپ اپنے پیئر کے ساتھ روپ روپ کا صرف کرتے ہیں نا، ایک روپ کا پورا کر لیا تو آپ نے پیئرنگ کی، اور اپنے پھر جب آپ کا پارا پورا ہو جاتا ہے تو آپ گروپ لیڈر کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا مجھے اس کا نہیں پتا کیونکہ میرے پاس تو کچھ اسٹوڈینٹس ہیں، مجھے آپ کا نہیں پتا. انشاءاللہ آپ لوگ پھر ای میل کریں، آپ کا اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ اس کا بھیجیں، ای میل بھیجیں اپنی اور اپنا لکھیں، تو آپ اس کو دیکھتے ہم کیا کرنا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ اپنا کام اپنے پورے کریں ویکینڈ پہ، ہو سکے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور ضرور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو شیئر بھی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اس طرح کے ہم کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. آمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.